الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ان کی آواز بہت آ رہی ہے بھائی, ان کو گھر میں بند کر دیں, گھر میں. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فرمایا سورة تغابن آیت نمبر 9 اور 10, جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو, اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ آخرت کے دن دنیا میں جس دھوکے میں پڑے رہے, اس دنیا کا یہ دھوکا ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اور دو کام کرو, ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا عمل صالح, نیک عمل. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مومن کو, مسلمان کو اللہ پر ایمان کی توفیق والدین کی وجہ سے مل جاتی ہے. والدین مومن ہیں تو ہم بھی مومن. مسلمان مار کھاتا ہے دوسری شرط میں, نیک عمل. نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو, فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہو. یہ شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہو, جیسے اللہ نے پابندی کرنے کا حکم دیا ہے. پھر فرائض و واجبات میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. حقوق کسے کہتے ہیں؟ وہ ذمہ داریاں جو آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. اصل میں تو اللہ ہی کی طرف سے لگی ہوئی ہیں, رسول اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں لگاتے, بلکہ رسول اللہ کی ذمہ داریاں ہم تک پہنچاتے ہیں جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں. بھئی ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آگے آ جائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیں کہ معلومات میں اضافہ ایک الگ چیز ہے, عمل کے توفیق ملنا الگ چیز ہے. یہ جو بیان میں آپ حضرات شرکت کرتے ہیں, خواہ یہاں جو بیٹھے ہوئے یا جو انٹرنیٹ پر سنتے ہیں, تو یہ اس نیت سے نہ سنا کریں کہ علم میں اضافہ ہوگا, بلکہ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل کی نیت کیا کریں. اور یاد رکھیں, عمل کی توفیق ملتی ہے ادب سے, اور علم صرف علم برائے علم جو ہے نا, وہ آپ کتاب گھر میں لیٹے لیٹے پڑھیں تو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. علم شیطان کے پاس کوئی کم نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بہت علم تھا, کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنی بڑی گمراہی کہ اللہ پر بہتان باندھ دیا. تو اس لیے ادب, دینی مجالس کا ادب اور غور و فکر سے بات سننا, یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں دنیا میں, انہوں نے جب دعوت دی ہے تو وہاں کیا مالدار لوگ کہتے تھے کہ ہمارا حلقہ غریبوں سے الگ ہونا چاہیے. انبیاء نے ان کی دعوت, اس پیشکش کو قبول نہیں کیا کہ بھئی سب میں بیٹھ کے بات سنو ہماری. तो अपने आप को थोड़ा सा गिराना पड़ता है, थोड़ा सा गिराएंगे। शायर ने कैसी प्यारी बात की है कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। दाना जो है ना, दाना वो जब तक मिट्टी में नहीं मिलता ना गुल बनता है, यानी फूल भी नहीं बनता, बागीचा भी नहीं बनता। तो इसलिए तवाज़ो के साथ बात सुननी चाहिए, अदब के साथ। किसी की कमर में दर्द है, तकलीफ है, तो एक अलग बात है वो। अच्छा, मैं जब किसी को एक दफा कहता हूं ना कि टेक ना लगाएं, तो मैं दोबारा नहीं कहता, इसलिए कि फिर भी अगर वो टेक लगा के बैठा है तो मैं ये फर्ज करता हूं कोई यूजर होगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर वाकईतन कोई यूजर है तो मेरे हो, जब मैं ये कहता हूं कि टेक ना लगाएं तो फिर बैठे रहा करें जैसे बैठे हुए, अगर कोई यूजर है। ये उन लोगों के लिए खिताब है जिनकी कमर बिल्कुल फिटफाट है, मेडिकल बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर है, सारे मोहरे अपनी जगह सेट चल रहे हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि फिर बैठें, क्योंकि जितने कमजोर बनेंगे उतने कमजोर होते चले जाएंगे। आज बैठ के सुनेंगे ना टेक लगा के, तो मैं बताता हूं कल क्या होगा, टेक लगाने की भी ताकत नहीं होगी, लेट के सुनना पड़ेगा। फिर लेटे लेटे कोई लाके इनको बातें बता दिया करे, कान में पहुंचा दिया करे। तो अमल कैसे होगा जब बैठा ही नहीं जा रहा, बैठा ही नहीं जा रहा, तो अमल करना तो बैठने से भी ज्यादा मुश्किल है। जो बातें कुरान में लिखी हुई हैं उनके लिए बैठना नहीं, चलना पड़ेगा, खड़े हो रहना पड़ेगा। तो इसलिए हिम्मत करनी चाहिए इसमें। जो लोग इंटरनेट पर भी बयान सुनते हैं तो वो भी कोशिश किया करें कि थोड़ा सा बैठ के सुन लिया करें, लेटे लेटे ना सुने। ना सुनने से बेहतर है लेट के ही सुन लें, बिल्कुल ही खत्म ना करने के। खैर, तो मेरे भाई अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युमिन बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, वयअमल सालिहन, और अच्छे अच्छे काम करेगा। अच्छे अच्छे काम से कौन से काम मुराद हैं, वो काम जिनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने अच्छा कहा है, उन कामों को हम क्या कहेंगे, अच्छा। उसे नहीं कहेंगे जो मुआशरा जिसे अच्छा कहता है। मुआशरा तो अभी कुछ दिन पहले यहां नातिया प्रोग्राम चल रहा था, खवातीन लाउड स्पीकर पे बहुत जोर जोर से नातें पढ़ रही थी, तो मुआशरा तो इसे भी बहुत अच्छा कहता है। मगर शरीयत क्या कहती है कि औरत की आवाज इस तरह से पूरी गली महल्लों में जाए, शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती। तो अच्छा वो जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा, जिसको अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा, बुरा वो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने बुरा कहा। तो ये काम बड़ा मुश्किल है, ईमान दुरुस्त करना और उसके साथ नेक अमल करना। नेक अमल में मैंने फिर बता दूं, कबीरा गुनाहों से बचा के रखे इंसान अपने आप को, और फराइज व वाजिबात पूरे करे, फर्ज नमाज जमात से पढ़ने की पाबंदी, औरत के लिए पर्दे की पाबंदी, मर्द के लिबास वजाकता शरीयत के मुताबिक हो। वजाकता में सबसे पहली चीज मर्द के लिए दाढ़ी है, दाढ़ी रख ले इंसान, ये बहुत बड़ी इस दौर में मुजाहिदा है और इस पे अल्लाह ताला बहुत नवाजेंगे। नमाज में जमात की नमाज का एहतमाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि सफे अव्वल में क्या है तो तुम कुरानदाजी करो सफे अव्वल में पहुंचने के लिए। हमें याद है कि जब ये मोबाइल नया नया आया था तो एक पैकेज निकाला एक मोबाइल कंपनी ने कि सिम जो है 1000 रुपए की दी जाएगी 14 अगस्त के मौके पे। उस वक्त सिम 1000 की बहुत सस्ती थी, और 1000 उस वक्त के आज के कम से कम 3000 रुपए, तो 3000 की एक सिम आज के लिहाज से, तो उस एक सिम को, और मुद्दत क्या है, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए, सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन, एक सिम हासिल करने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि बयान से बाहर है। लोग पागल हो गए थे कि भाई सिर्फ 1000 रुपए में हमें मोबाइल की सिम मिल रही है। तो एक सिम की यह कदर थी कि इतनी लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लोग खड़े हुए हैं कि हमारा नंबर भी आएगा एक ना एक दिन और हमें भी ये नेमत मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफे अव्वल के तकबीर उला के जो फजाइल बयान किए, क्योंकि वो सारी चीजें हमें यहां नजर नहीं आती हैं, समझ रहे हो बात को भाई, हमें वो चीजें यहां नजर यहां तो हमें होटल की लाइन में जो खड़ा है ना रोटियों की लाइन में, उसे रोटी मिलती भी नजर आ रही है, हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं कि भाई लाइन खत्म होगी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा, रोटी मिल जाएगी हमें, दो रोटियां तीन रोटियां जितनी घर वालों ने मंगवाई हैं। और कहीं लंगर तकसीम हो रहा हो तो गरीब लोग उसमें भी जाके खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते हैं काफी देर तक। तनख्वाहें मिल रही होती हैं दफ्तरों में, भाई आज सैलरी मिलेगी, लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये नहीं कहते कि मैं लेट पहुंच जाऊंगा, अभी ले लो मैं तीन चार दिन के बाद ले लूंगा, ना 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 भाई, जो चीज नजर आ रही होती है ना, नजर कुरानदाजी, ये जो प्लॉटिंग होती है, इसमें जब हुकूमत की तरफ से ऐसी पेशकश होती है कि इतने प्लॉट मलीरकैंट में स्कीम 33 में कुरानदाजी होगी, लोग 15-15, 20-20 हजार की फाइलें खरीदते हैं, कुरानदाजी में नाम आ गया सुभान अल्लाह, नहीं आया कोई बात नहीं 15 वापस मिल जाएंगे, तो 15,000 रुपए दाव पे लगा रहे होते हैं, कुरानदाजी में शिरकत कर रहे होते हैं, मन्नतें मान रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं कि भाई मेरा नाम आ जाए। एक प्लॉट 80 गज का, 120 गज का एक प्लॉट वो हासिल करने के लिए कुरानदाजी में शिरकत की जाती है कि नहीं की जाती? क्यों कुरानदाजी होती है? कि प्लॉट महदूद होते हैं, उसमें रगबत लामहदूद लोगों को होती है। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने जो फरोख के लिए प्लॉट निकाले वो 20,000 हैं, लेकिन इन प्लॉटों में की फाइलें कितने लोग खरीदेंगे? वो 1,00,000, क्योंकि हर आदमी उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि मेरा नाम निकल आए। तो वो 120 गज के प्लॉट की अहमियत है, जबकि ये पता है कि ये मेरा है नहीं, मर के मैं इसी जमीन के अंदर दफन होऊंगा। वो शायर का बड़ा अच्छा शेर लगा मुझे, उसने कहा 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, कब्र की तरफ इशारा करके कह रहा है, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। असल जमींदार इंसान कब बनता है? जब कब्र में जाता है, वो है उसकी जहां जहां से उसे कोई नहीं निकालेगा सिवाय डॉक्टरों के, क्योंकि डॉक्टर अब मुर्दे से उसकी कब्र भी छीन लेते हैं, वो निकाल के उसको अस्पतालों में उसकी चांपें अलग, सिरीपाए अलग, गुर्दे अलग, उस पर या तो रिसर्च हो रही होती है या वो गुर्दे फरोख्त हो रहे होते हैं। आजकल गोरखनों ने ये कारोबार भी शुरू किया हुआ है। एक साहब गुलशन इकबाल से अपनी मैयत को दफनाने इधर आए तो मुझे हर दूसरे दिन बाद इधर ही नजर आ रहे हैं। मैंने कहा आप यहां क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने कहा अब्बा को दफनाया है, कम से कम 5-6 दिन पहरेदारी कर रहा हूं, कब्र में ही रहे, क्योंकि आजकल नई जो ताजा मैयत होती है ना, ताजा मैयत गोरखन निकाल के बेच देते हैं और डॉक्टर खरीदते हैं उसको, तो अस्पतालों में बिकती है वो लाश। तो कम से कम 3 दिन तक थोड़ा देख रहा हूं कोई कब्र वबर सही रहे, 3-4 दिन के बाद मैयत इतनी गलसड़ जाती है कि फिर उसे नहीं निकालते। तो ये भी हिसाब किताब धंधे हो रहे हैं मुल्क में माशाल्लाह। तो लेकिन आम तौर पर कब्र से मुर्दे को नहीं निकाला जाता, इसलिए शायर ने कहा कि भाई 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो असल तो क्या है, मालिक किस जमीन का है 2 गज का, लेकिन वो 120 गज के प्लॉट के लिए, 240 गज के प्लॉट के लिए, 1,000 गज के प्लॉट के लिए इस्लामाबाद में मेरा नाम निकल आया प्लॉट में, और ऐसे उसकी कीमतें कैसे आसमानों पे चढ़ती हैं, हर आदमी उसमें भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो नफा नजर आ रहा है, हालांकि फना होने वाला है। अल्लाह ने जिन चीजों का वादा किया है ना अपने बंदों से, वो नजर नहीं आ रही, इसलिए अल्लाह ने अपने पैगंबर की जबान से मिसालें दी हैं, मिसालें, कह रहे तुम्हें नजर नहीं आ रही, आ जाए ना तो फिर प्लॉटों में वो दिलचस्पी नहीं लेते जो इमाम के पीछे सफे अव्वल में इमाम के करीब खड़े होने में दिलचस्पी लोगे, क्योंकि नमाज अल्लाह का दरबार है, अभी अल्लाह नजर नहीं आ रहे, अल्लाह ने ऐलान किया आओ मेरे दर पे हाजिरी दो, क्योंकि अल्लाह नजर तो आ नहीं रहा है, बस ईमान लाना पड़ेगा कि अल्लाह ने बुलाया है और अल्लाह हमारे सामने होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे सामने होता है, एक एक लफ्ज सुन रहा होता है अपने बंदों का। हम जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हदीस में आता है जब नमाजी ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। इतने गौर से सुनते हैं نمازی کا کلام, حمیدنی عبدی, دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. پھر جب حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے اپنی زبان سے. پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین. تو اللہ یہ ان تینوں کلمات پہ کیا فرماتے ہیں, بندہ میری تعریف کر رہا ہے. پھر جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے. سارے سب مخلوق, پیغمبر ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں, سب تیرے سامنے عاجز. اتنا سا جملہ کہنے کے لیے اللہ اسے وضو کرواتے ہیں, گھر میں سردیوں کا لحاف چھڑواتے ہیں اور مسجد میں اپنے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں یہ کلام اس کی زبان سے نکلوانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں اس کلام کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بینی و بین عبدی, یہ ایگریمنٹ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ معاہدہ کر لیا کہ صرف کس کی عبادت کرے گا, یہ جو اپنی رضائی سردیوں میں لحاف چھوڑ کے وضو کر کے میرے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور جو پیشانی میرے سامنے زمین پہ رگڑ رہا ہے, یہ عمل صرف کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نہیں کہ کبھی مزار پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے وہاں پہ, کبھی جا کے جناب بت کے سامنے جھکا ہوا ہے, کبھی پیر صاحب کے سامنے سردہ کر رہا ہے. جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا جناب طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم جو لیلۃ القدر کی رات کو چھوڑ کے, سنا ہے آج کل برطانیہ بھاگے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کہاں بھاگے ہوئے ہیں, فضائل انہوں نے یہ سنائے تھے کہ یہ جو رات دھرنے کی ایک رات لیلۃ القدر کی رات سے بہتر ہے, لیکن وہ پھر چونکہ ان کو مہنگی پڑنے لگی وہ رات, اس لیے انہوں نے کوئی دل کے عارضے کا سنا ہے کہ کچھ ہو گیا تھا ان کو تو تشریف لے گئے, تو ان کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں مریدین, ہم نے خود کلپ دیکھے اس, لوگ شیخ صاحب کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہیں. تو عبادت صرف کس کی ہوگی؟ عبادت میں یاد رکھو صرف سجدہ نہیں ہے, غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے. مزاروں پہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت نہیں کھایا کریں, یہ مردوں کے نام پہ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں جانور. جانور پہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا, اور نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہو. نام اللہ کا لے رہے ہو, نیت فلاں بابا کو راضی کرنا ہے, اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ صرف اوپر اوپر سے نام لیا جا رہا ہے. نام بھی اللہ کا اور نیت بھی اللہ کی رضا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کسی نے جانور حلال کیا نبی کو خوش کرنے کے لیے, اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے, یاد رکھو اس جانور کا گوشت بھی حرام, کیونکہ جانور کی گردن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاٹی جا سکتی. یہ جو بقرعید میں نبی کے نام کی قربانی کرتے ہیں تو یہاں نبی کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثواب نبی کو پہنچے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ثواب نبی کو پہنچے اور اس ثواب کے پہنچنے سے نبی خوش ہو جائیں, یہ اچھی بات ہے. یہ والی خوشی مراد نہیں ہے میری, یہ تو جائز ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جانور کی گردن کاٹنا بقرعید کے موقع پر, یہ کسی بھی موقع پر, یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب چونکہ اللہ نے کسی اور موقع پر جانور کی گردن کاٹنے کو عبادت بنایا ہی نہیں ہے, یہ تو میرا بیان ہوتا رہتا ہے نا صدقے کے بکرے پر, تو اس لیے بقرعید میں اور عقیقے میں تو جانور کی گردن کاٹنا عبادت ہے, باقی عبادت ہی نہیں. تو عبادت میں غیر اللہ کی عبادت, جب ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تو اب اللہ کے سوا کسی کی بھی نہیں ہوگی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ مزار پہ, نہ جناب کوئی بزرگ کی عبادت ہو سکتی ہے, نہ کسی فرشتے کی. بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں اس میں یا جبرائیل یا میکائیل اس قسم کے تعویذ ہوتے ہیں, تو اس میں یا جبرائیل کا مطلب جبریل سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو ابھی تو ہم نے اللہ سے کیا معاہدہ کیا؟ ایاک نستعین, صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ انسان کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بینی و بین عبدک, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے, یہ معاہدہ کر لیا اس نے، اب یہ نہ کسی مزار پہ جائے گا، نہ کسی مندر میں جائے گا، نہ کسی بزرگ کے سامنے جھکے گا۔ بعض لوگ اپنے شیخ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایسے یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اور سجدے کی اجازت ہوتی تو اولاد کو شاید ماں باپ کے سامنے سجدے کا حکم دیا جاتا، کیونکہ ماں باپ سے بڑا کس کا احسان ہوتا ہے، ان کے سامنے نہیں ہے تو پیر و مرشد کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب کرنے کا حکم ہے، ادب الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ ادب کریں، ان کے جوتے اٹھائیں، اور جو ہے کوشش کریں ان سے آگے نہ چلیں، جو بڑے ہیں ان سے پیچھے پیچھے ہی رہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو، یہ ساری چیزوں کا تعلق آداب سے ہے، یہ تو کرنے چاہیے بڑوں کے۔ عبادت کی اجازت نہیں ہے، غلو نہ ہو، غلو نہ ہو بہت زیادہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نے مجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، ولیعبدی ما سأل، اب یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، اب یہ اس نے کوائف پورے کر لیے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کے کوائف، دعا کی قبولیت کے لیے جو کوائف تھے نا، کہ پہلے میری حمد و ثنا ہو، پھر مجھ سے معاہدہ کرے، کہ یہ نہیں کہ آج تجھ سے مانگ رہا ہوں کل کسی اور سے بھی جا کے مانگوں گا، اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہمیشہ تجھ ہی سے مانگوں گا۔ اب لیعبدی ما سأل، یہ اس قابل ہوا ہے کہ جو مانگے گا اس کو دیا، بولو بھائی، اس کو دیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل کہ اب اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہے مانگ لو، اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا نماز میں، باہر تو جو چاہے مانگ لیں، نماز میں اللہ نے خود بتا دی اب یہ مانگو۔ دیکھو اس کی مثال ایسے، جیسے باپ کی رحمت بڑے جوش میں تھی، اور کروڑ پتی باپ ہے، بہت خزانے ہیں اس کے، ایک دن اس کی رحمت جوش میں آئی، اس نے بیٹے سے کہا کہ آج تو جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ اب باپ چونکہ بیٹے کا خیر خواہ ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ نالائق چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم کم ہے، اس کے پاس ٹائم محدود ہے، 5 منٹ دیے اس کو مانگنے کے لیے، تو یہ کہیں ایسی الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دے اور بڑی چیزوں سے محروم ہو جائے۔ تو لہذا ابا جو ہے بچے کی اما سے کیا کہتا ہے کہ اس کے کان میں ڈال دو، آج ابا بڑے جوش میں ہے، ایسا کرو ابا سے وہ جو تاریخ روڈ میں 3 دکانیں ہیں نا، وہ مانگ لو۔ باپ تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ میری وراثت کس کے پاس جائے، بیٹے کے پاس جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ بھئی یہ اس پہ کچھ کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ کیا مانگے گا، بچہ ہے، بچکانا ذہن ہے، تو ابو سے چاکلیٹ مانگ لے گا، ٹافی مانگ لے گا، لالی پوپ مانگ لے گا، بچکانا ہے تو اس کو سکھانا پڑے گا کہ یہ 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 مانگو، ابا سے بولو کہ ابا وہ 3-4 فائلیں جو ادھر جاوید بحریہ کی اور احسان آباد کی اور اسلام آباد کے، وہ فائلیں مجھے دے دیں، ساری وراثت ساری جائیداد مجھے دے دیں۔ تو باپ چاہے اگر خیر خواہ ہوگا تو چاہے گا کہ بیٹا مجھ سے یہ مانگے۔ بیٹا اگر بے وقوف ہے، بچکانا سوچ ہے، تو وہ وہی کہے گا، وہ کہے گا یار یہ اسلام آباد کے پلاٹ لے کے اور یہ کیا کروں گا، پلاٹ کو میں چائے میں ڈبو کے کھاؤں گا کیا، ہے بھائی تاریخ روڈ کی دکان نہیں میری، کس کام کی میں ان دکانوں میں کیا کروں گا، مجھے تو چاکلیٹ چاہیے، مجھے تو آج کل وہ پاپے آئے ہوئے ہیں کون سے وہ پاپے چاہیے مجھے تو، مجھے تو جھنجھونا چاہیے، مجھے تو غبارے چاہیے۔ تو باپ ایسے موقع پر کسی کو تعلیم دے دے گا کہ اس کو یہ بتا دو کہ یہ مانگے۔ تو اللہ تعالی نے آپ سے اتنا مجاہدہ کروایا کہ سردی میں رات کو لحاف، صبح فجر کی نماز میں لحاف چھوڑو، بستر گرم بستر چھوڑو، اور وضو کرو، مسواک کرو، دانتوں کو صاف کرو، اور سردی میں ہانپتے کانپتے آ کے مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، پھر میری تعریف کرو۔ جب تم میری تعریف کرو گے اس جذبے کے ساتھ، اتنی قربانی دے کے میری رحمت جوش میں آئے گی، میں فرشتوں سے کہوں گا حمیدنی ربی حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، سارے اس خراٹے لے کے سو رہے ہیں اور یہ اٹھ کے میری تعریف کر رہا ہے۔ اثنا علی عبدی، میری ثنا کہتے ہیں زبان سے تعریف، حمد مطلق تعریف، اور میری اپنی زبان حرکت دے رہا ہے میری حمد و ثنا کے لیے۔ پھر اللہ نے آپ سے معاہدہ بھی کروا لیا، اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، یہ دنیا پرس لوگ ہیں، یہ ان دنیا کے جھنجھنوں میں، دنیا کے لولی پوپ میں اور دنیا کی چاکلیٹوں میں دل بہلانے والے اور دنیا کے کھلونوں میں دل بہلانے والے لوگ ہیں۔ ان کو اگر اجازت دے دی میں نے کہ جو چاہے مانگو، تو اتنی قربانی دے کے یہ مانگیں گے کیا؟ اے اللہ جاوید بحریہ میں مجھے بھی ایک پلاٹ مل جائے۔ تو اللہ نے قارون کو جو پلاٹ دیے تھے نا میرے بھائی، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کھلونے دنیا میں بہت لوگوں کو بہت ملے ہیں۔ کوئی کہے گا اے اللہ مجھے حکومت مل جائے، تو حکومت فرعون کے پاس تھی، حضرت موسیٰ کے پاس تھی؟ بولو بھائی، فرعون کے، اللہ کے دوست کے پاس تھی یا دشمن کے پاس تھی؟ دشمن کے پاس۔ دوست کے پاس اللہ کی رضا، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم، ان کے پاس صرف اللہ کی رضا، اللہ خوش ہے، جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے وہ خوش ہے، اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فرعون سے اللہ ہم کلام تھوڑی ہوتا تھا، موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کر اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ تو یہ بندہ کیا مانگے گا؟ کوئی یہ مانگے گا وہ جو سیٹنگ ویٹنگ چل رہی ہے، استخارے نہیں نکل رہے، اللہ تو نکال دے۔ بعضوں نے یہ ایزی لوڈ پہ اتنا خرچہ ہو چکا ہے، اے اللہ اب تو کوئی سبیل نکال دے، وہاں سیٹنگ ہو جائے میری۔ تو دنیا میں بڑے بڑے عاشق ایسے ہیں جن کو ان کی معشوقائیں ملی ہیں، لیکن وہ بھی بڈھی ہو کے مر گئیں۔ تھوڑے دن کا بھوت، تھوڑے دن میں ختم۔ جتنا حسین چہرہ نظر آئے نا، ایک بات یاد رکھا کرو، اس کا انجام کیا ہے، اس کا بڑھاپا کیا ہے؟ کیا بڑھاپے میں بھی ایسے ہی لگے گی؟ بڑھاپے میں بھی بڑی بڑی حسین آئیں، بڑی بڑی حسین آئیں جن پر لوگ جان نشاور کرتے ہیں، جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں، اتنی بڑی بڑی جھریاں لٹکتی ہیں، نہ چلا جاتا ہے نہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ انجام سوچ لینا چاہیے اس کا، ہر چیز چھن جاتی ہے، ہر چیز چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے خود ہی پابندی لگا دی کہ الٹی سیدھی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مانگ لو تم، بعد میں مانگ لینا۔ حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، بعد میں مانگ لینا۔ اتنی جو قربانی تم سے دلوائی ہے نا میں نے، تو ایسی چیز مانگو جس کو میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ میں ان پلاٹوں کو، گاڑیوں کو، دولت کو میں کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اگر میں سمجھتا تو دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ چیزیں سب سے زیادہ انہیں دیتا۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ 40-40 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ آج لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ہائے بےچارے کے گھر میں نہ تو بیٹھنے کے لیے صوفے ہیں، ہائے بےچارے کے گھر میں نہ دیوار پہ کلر کرانے کے پیسے، ترس کھاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دینداری میں آپ سے آگے ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آپ پہ ترس کھائے۔ اس پہ کبھی ترس نہ کھاؤ جو دیندار ہے مگر غریب ہے۔ ترس وہ کھانے اس پہ کھایا جائے گا جس کے پاس دنیا کی دولت تو ہے مگر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت نہیں ہے، گناہوں میں مست ہے۔ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام پہ ترس آنا چاہیے تھا یا قارون پہ؟ اگر کوئی ان کے دور میں ہوتا تو لوگ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے رش نہیں کرتے تھے؟ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی موسیٰ، ہائے موسیٰ کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، کاش ہمیں بھی وہ ملا ہوتا، یہ کسی نے نہیں کہا۔ سب یہی کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ کہیں نہیں قرآن میں کہ حضرت موسیٰ کو دیکھ کے رش کیا ہو۔ اس زمانے کے، اپنے زمانے کے مولوی صاحب کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے مولوی صاحب تھے نا، پیغمبر۔ تو وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرعون تو جو ہے وہ طنز کرتا تھا حضرت موسیٰ پہ، ام انا خیر من ھذا الذی ھو وہین، اے لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں، بتاؤ میں پاورفل ہوں، میں بہتر ہوں، یا یہ وہ شخص جو معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، جو کمتر ہے معاشرے میں، اس کے پاس تو خزانے نہیں ہیں، اس کے پاس تو نوکر چاکر نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں کامیابی کا دولت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ چھن جانے والی چیز ہے۔ اگر یہ چھن جانے والی نہ ہوتی پھر بہت کچھ تھا ہی، ختم۔ اور ایسے موت واقع ہوتی ہے نا، ایسے مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے کوئی صاحب ملتے ہیں، پتہ چلا اس سال انتقال ہو گیا، آج اس پھر ملے کوئی پتہ چلے جی کہاں ہے جی انتقال ہو گیا. میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا دوپہر کو کہ ہمارے بچپن سے لے کے اب تک کتنی موتیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں جن کی ہم سے بڑے گہرے تعلقات تھے, ہم سے بڑی دوستیاں تھیں, تو اگر ان کی لسٹ بنانا شروع کریں تو اتنا وقت نہیں ملتا کہ ان کی لسٹ تیار. اتنے مر مر کے قبرستان کو آباد کر رہے ہیں, جنازوں پہ جنازے, جنازوں پہ جنازے. کبھی کوئی بیٹھا بیٹھا اٹیک سے مر گیا, کوئی بیٹھا بیٹھا برین ہیمریج سے مر گیا, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کی شوگر ہائی ہو گئی, اتنے کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا, کوئی ایسے مر گیا, کوئی ویسے مر گیا. ہر دوسرے دن گلی میں کئی تمبو لگا ہوا ہوتا ہے, گزرتے ہیں نا, کیا ہو گیا بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اس گلی میں گئے, کیا ہو گیا جی فلاں صاحب کا پرسوں انتقال ہو گیا تھا. انتقال, موت در موت, موت در موت. ایسی زندگی کے بارے میں انسان کہے میرے جاوید بحریہ میں تین پلاٹ ہیں, کتنے دن کے لیے ہیں بھائی وہ تین پلاٹ تیرے پاس؟ یہ پلاٹ ولاٹ کا مالک کب بنتا ہے انسان؟ جب عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ 40 سال. اس سے پہلے عام طور پہ نہیں بنتا. 40 سال کا مطلب کیا ہے؟ دو تہائی زندگی ختم, اور دو تہائی وہ والی جو مزے کی تھی. دو تہائی آپ کی کوئی چیز ختم ہو جائے, آپ سفر پہ جا رہے ہوں لاہور یا پشاور جا رہے ہیں, دو تہائی سفر جب آپ کا ختم ہو جاتا ہے, 66% سفر ختم ہو جاتا ہے, تو اب آپ کیا تسلی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, بس اب تو تھوڑا سا ہی رہ گیا. سرگودا ہم لوگ جاتے تھے نا, جب ملتان پہنچتے تھے ہم بچپن میں, ہمارا چونکہ ننیال سرگودا میں ہے تو سرگودا شہر سے ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں. کسی کا سرگودا سے فون آ جائے بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ہماری بچپن کی جتنی چھٹیاں ہیں نا جون جولائی کی اسکول کی, ساری سرگودا میں ہی گزرتی تھیں, سیٹلائٹ ٹاؤن جو سنہری مسجد کے قریب. تو ہمیں یاد ہے کہ جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہونے والی تھیں تو سپر ایکسپریس سے جاتی تھی, 18 گھنٹے لگاتی تھی وہ سرگودا پہنچنے میں, تو ہماری خوشی سے نیندیں اڑ جاتی تھیں بچوں کی, ہم چھوٹے بچے تھے, 1 مہینہ پہلے سے خوشی سے نیندیں اڑ جاتی تھیں کہ جا رہے ہیں ابھی. تو جب آتا تھا نا ملتان اسٹیشن, ٹھیک ہے, تو اب تسلی ہوتی تھی کہ اب پہنچنے والے. پھر جب آیا خانے وال, وہ اس میں پٹریاں ٹریک بہت سارے ہیں ایسے ٹکٹ گھوم گھوم کے بہت ساری, وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر, تو اب تو بس آیا ہی آیا. تو ہم کیا کرتے تھے, اس خانے وال پہ پہنچنے کے بعد برتھ سے سامان ومان ادھر ادھر کر رہے ہیں اور بس جو ہے بڑی خوشی سے کہ اب تو نانا کے گھر پہنچنے ہی والے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا کے سفر میں تو انسان بوریا بستر گول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی خانے وال اسٹیشن آ گیا ہے, لاہور اتنا رہ گیا, سرگودا اتنا رہ گیا, تو اب برتھ سے تھوڑا سا سامان گول کرنا شروع کر دو, لپیٹنا شروع کر دو, کھانے پینے کی چیزیں جو کھانے کی ہیں کھا لو, باقی پھینک دو باہر یا کسی کو دے دو. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ملتان سرگودا جا رہے ہیں آپ اور خانے وال پہ پہنچنے کے بعد آپ آرڈر کریں خانے وال کے ہوٹل پہ کہ یار ایسا کرو بروسٹ 3 عدد بروسٹ, 4 پیپسی. اگر کوئی یہ آرڈر دے رہا ہو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ابھی تو تمہارے رشتے دار آگے کھانا لگا کے بیٹھے ہیں, وہاں کیا کھاؤ گے, 3 گھنٹے کا سفر ہے, یہ بروس مروس ابھی ٹھوس لو گے, بس یہ تو سفر کے لیے جو گھر سے لائے تھے اب ختم ہو گیا, اب تو تھوڑا بہت وہ جوس ووس والے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا پانی میں تھوڑا سا وہ سیب لکھ کے پرچی ڈالی اور نکال کے بیچ دی, یہی ہوتا ہے, باقی یہ کوئی جوس ووس تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ کو دکانوں پہ مل رہے ہیں. فروٹو اور کسی کمپنی کا نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن بہرحال ساری ایک ہی جیسی ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ سیب کا جوس پلا رہے ہیں آپ کو, عرق پلا رہے ہیں سیب کا, یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے کہ 20 روپے میں آپ کو کوئی 20 روپے میں سیب نہیں ملتا میرے بھائی, اس کا عرق کہاں سے ملے گا. لوگ پی رہے ہیں جی, ڈاکٹر نے کہا, ایک صاحب خون کی بوتل دے کر آئے, اس کے بعد آ کے جوس کا ڈبا پی رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں, کہہ رہے ہیں جو خون دیا ہے اس کی ریکوری کے لیے. میں نے کہا اس سے ریکوری نہیں ہوگی, جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی زہریلا ہو جائے گا, اس سے بہتر تھا ہوا میں سانس لے لیتے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر, اس سے تھوڑی سی پھر بھی ریکوری ہو جائے گی. تو کیسا دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا, آپ ویسے پیسے خرید کے اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو بھائی. بہرحال تو اب بتاؤ, جب بالکل اسٹیشن قریب آنے والا ہوتا ہے تو ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی اب سامان گول کرو اور ساری چیزیں ایک طرف رکھ لو, رضائی تکیے وکیے, اگر سردی تھی تو وہ بھی گول کیے جاتے ہیں، لپیٹے جاتے ہیں. ہوائی جہاز میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ہی ایئرپورٹ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، وہی کراچی آپ، ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پہنچ جائیں گے، تھوڑا سا ہل جاتے ہیں لوگ. کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑا سا ہلتے ضرور ہیں، جوتے کے تسمے وسمے سیٹ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہیں دھرنا مار کے ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اب ہم اتنی دیر میں کراچی پہ اتر جائیں گے، بارہ بجے اتر جائیں. اور پھر جب جہاز ہوائی اڈے پہ اترنے لگے پھر تو سبھی ہلتے ہیں، بھائی برتھ اوپر سے یہ چیز اتار لو، یہ اتار لو، یہ ہیش بورڈ بند کر دو، یہ ساری ہیش ٹرے جو ہے یہ بند کر دو، یہ ساری یہ کام ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے. پھر جناب اڈے پہ جہاز رک گیا، اب اناؤنسمنٹ ایئر ہوسٹس کر رہی ہے تشریف لے آئے. بولے یار جانے تو جب سب چلے جائیں گے آرام سے آخر میں جاؤں گا میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے. آپ پہلے سے پہلے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیونکہ لائن لگی تو میں سب سے آخر میں ہوں گا. جو بوڑھے کمزور عورتیں ضعیف بےچارے وہ پیچھے ہوتے ہیں کہ دھکم پیل نہ ہو مجبوری میں، ورنہ شوق نہیں ہوتا. جہاں بھی سفر دو تہائی کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہاں پھر ہمیشہ بوریا بستر گول کیا جاتا ہے. تو جس کی عمر 40 سال ہو گئی تو دو تہائی سفر اس کا کمپلیٹ، دو تہائی. یہ بھی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے 90% ہو گیا ہو مکمل اور 41-42 سال میں موت کا وقت مقرر ہو، بلکہ موت کا تو ایک لمحہ پتا نہیں ہے، ادھر بات کر رہا ہے ادھر انتقال ہو جائے، اس کا اٹیک ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ 40 سال میں انسان کی پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. دینداروں میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، 40 سال کے بعد یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی کہاں ہے. ہم نے بچپن میں ایک روایت پڑھی تھی کہ صحابہ کرام میں، انصار صحابہ میں، جن صحابہ کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی نا، وہ دنیا کے سارے کام بچوں کے سپرد کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے کہ اب تو دنیا سے جا رہے ہیں، یہ جتنی زمینیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، یہ بچوں کے سپرد کرو بھائی، ہمیں اب آخرت کی تیاری میں لگنے دو، تھوڑا سا وقت رہ گیا یہ اللہ اللہ کرنے دو، کوئی نظر ہی نہیں آتا. 40 سال کے بعد تمہیں بھائی 1000 گز کا پلاٹ خرید لیا، تمہاری زندگی تو گزر گئی، اب کیا آپ کرائے پہ گزارا کر لو، اب تو فٹ پاتھوں پہ بھی سو جاؤ، رات گزارنی ہے، تھوڑے سے 10-20-15-20 سال رہ گئے تمہاری زندگی کے، گزارا چلاؤ. نا 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 نا، گزارا نہیں، ہلے گا نہیں اپنی سیٹ سے. ایئر ہوسٹس یعنی فرشتہ بار بار اعلان کر رہا ہے. قرآن مجید میں کیا ہے، وہ جو اللہ نے جو ایئر ہوسٹس قرآن میں جس کو قرار دیا نا، جو آپ کو اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ آپ کا سفر ختم ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قیامت کے دن اللہ کے نافرمان سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی، اور تمہارے پاس ایک نذیر، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا بھی آ گیا تھا، جس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ تمہاری زندگی کی فائلیں اب لپیٹی جا رہی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اعلان کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے. اس کی علماء نے بہت ساری چیزوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے. فرمایا جب بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، نہیں یہی بات سمجھ میں، ایک بال بھی سر یا داڑھی کا سفید ہو گیا نا تو سمجھو کہ اب آپ ریورس گیئر لگ گیا ہے، اب فائلیں لپیٹی جا رہی ہیں آپ کی، اب آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے. دیکھو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے بال ہی نہیں ہوتے چہرے پہ، جیسے جیسے جوان ہوتا ہے گہرے کالے بال آنا شروع ہوتے ہیں، پہلے ہلکی ہلکی داڑھی، سر کے بال ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، جیسے جیسے جوان ہوتا ہے بال گھنے ہوتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے پفے بنا کے نہیں گھومتے، زلفے نہیں رکھتے، اتنے بڑے بال ہی نہیں ہوتے، جیسے جیسے جوان ہوگا ہر چیز میں طاقت، بال بھی گھنے ہوتے چلے جائیں گے، چہرے پہ رونق چمک پیدا ہوگی، بالوں میں سیاہی پیدا ہوگی. عورت ہے تو وہ اس میں حسن و جمال پیدا ہوگا، اس کی جوانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ایک حد تک ہوتا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا میدا میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے نا، بچے تو زیادہ نہیں کھا سکتے، جوان آدمی میں 20 روٹیاں کھا گیا بیٹھ کے، میں 18 روٹیاں کھا گیا، میدا بھی طاقتور، چال میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. بچہ کی چال اتنی طاقتور نہیں ہوتی، بھاگتا ہے، لڑکتا ہے، گرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چل رہا ہے، بھاگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھاگ رہا ہے، چیختا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چیخ رہا ہے. یہ سب چیزیں ایک حد تک ہوتی ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنتن، اللہ نے انسان کی سب سے انتہائی عمر جو ہے نا طاقت کی وہ 40 سال قرار دی ہے، یہ اس زمانے میں، آج کل تو 35، کیونکہ گٹکے اور اس میں پان گٹکا چائے یہ سب چیزوں سے جوان ہوتا ہے آج کل، بچے کو بچپن سے ہی چائے پلائی جا رہی ہے نا، تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے 30-35 سال میں ہی 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو جس دن داڑھی یا سر کا پہلا بال سفید ہو گیا سمجھ لو کہ اب ریورس شروع، اب مزید کسی طاقت اور قوت کی توقع نہ رکھیں، اب تو مزید بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کی فکر کریں، جو ہو چکے ہیں وہ کالے نہیں ہوں گے۔ اب حکیم لوگ بتاتے تو بہت ہیں، یہ نسخہ میں نے ایسا بیجات کر لیا ہے کہ سر کے سارے بال کالے، تو بولو بھائی حکیم صاحب پھر آپ کے سر کے سفید کیوں ہیں سارے، پہلے آپ اپنے تو کالے کر لو، وہ خود کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڈھا جوان ہو جائے ایسی دوا میں نے ایجاد کر لی، حکیم صاحب آپ پہ بڑھاپا ہے، آپ کیوں نہیں جوان ہو جاتے، آپ کیوں بات بات پہ کھانستے ہیں۔ تو یہ سب علامت کیا ہے کہ بھائی خانے وال اسٹیشن، بولو بھائی خانے وال آ گیا ہے، انجن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ یہیں روک دے، انجن جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ ڈرائیور، وہ جو پائلٹ جو چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے گا، وہ آپ سے نہیں پوچھے گا، وہ گورنمنٹ سے پوچھے گا، وہ دیکھے گا جب سگنل آگے ہری بتی ہے اور وہ گارڈ کھڑا ہوا ہے جھنڈا لہرا رہا ہے گرین چینل والوں کی طرح، تو وہ بس وہ چلا دے گا، وہ چلو بھائی، گرین چینل والے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی وہ ان کے بزرگ اچھی بات کرتے ہیں سارے کھڑے ہو کے ہرا جھنڈا لہراتے ہیں، بولے وہ بالکل آنے دو، اور اگر غلط بات ہو تو لال جھنڈا، بولے آپ نے یہ دفعہ بات ابھی تک ہم نے ہرے ہی دیکھے ہیں لال نہیں دیکھا، اس کی علامت ہے کہ بھئی آج تک جتنی باتیں ہوئی ہیں ساری صحیح ہو رہی ہیں، آنے دو۔ تو وہ گارڈ بھی کھڑا ہو کر ہرا جھنڈا آنے دو آنے دو آنے دو، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر سفر کو سفر سمجھتا ہے، اور منزل جب قریب آنے لگتی ہے تو بوریا بستر گول کرنے لگتا ہے، لیکن قبر کے سفر کو سفر ہی نہیں سمجھتا۔ 40 سال چہل سال عمر عزیزت گزشت، ایک فارسی کا شعر ہے کہ بھئی تیری عمر 40 سال ہو گئی، پتہ نہیں مجھے فارسی چونکہ آتی نہیں ہے، تو مزاجے تو از حال طفلی نگشت، کچھ اس طرح ہے، مگر تیرا بچپنا ختم نہیں ہو رہا ابھی تک، باتیں وہی بنٹے کھیلنے کا شوق ہے، وہی ورلڈ کپ کے میچوں کو دیکھنے کا شوق، وہی فنکاروں اداکاروں میں دلچسپی لے رہا ہے، وہی فلموں اور سے دل بہلا رہا ہے، وہی لڑکیوں سے دوستیوں کا شوق، ساری چیزیں بچکانا، عمر کتنی ہو گئی 40 سال، اس لیے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں 40 سال کا ہوں یا 40 سال کے قریب ہو گیا ہوں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو 20 سال کے ہیں نا وہ بھی زیادہ چوڑے نہ ہوں کہ بھائی ہمیں تو مولوی صاحب نے جوان مان لیا، تو بھائی آج ہو نا 20 سال کے کل تم بھی، ایسے ٹائم گزرتا ہے ایسے ٹائم۔ ابھی میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا، ان کا بچہ 18-19 سال کا، تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں اسکول میں پڑھتے تھے، ابھی کل کی بات رکھ رہی ہے، ہم دونوں اتنے بڑے تھے جب ہماری دوستی ہوئی تھی، اس کی بھی داڑھی نہیں بچے کی نا ہلکی ہلکی، میں نے کہا ہم دونوں کے ایسے تھے، کل کی بات لگتی ہے، اور کیا ہوا کہ بھائی تمہارے ابا نے تمہیں مدرسے میں داخلے سے منع کر دیا، میرے والد ابا نے اجازت دے دی، میں ادھر آ گیا، تم اسکول میں پڑھ لگ گئے، کل کی بات لگ رہی ہے، اور اب تمہارا بچہ ہمارے سامنے سامنے اس عمر کو پہنچ چکا ہے جو جس عمر کو ہم کل تھے، تو اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، اتنی جلدی کہ اس کو روکنا لگام دینا مشکل ہے۔ دنیا کی ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے، پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، وقت کو بریک نہیں لگائی جا سکتی، وقت کو روکا نہیں جا سکتا، اسی لیے اب اللہ کو پتا ہے کہ وقت کو روکا نہیں جا سکتا، تو اللہ نے ایسی چیز مانگنے کا حکم دیا سورہ فاتحہ میں کہ جو وقت اگر نہ بھی رکے تو ہمیں فائدہ ہو، یہ دنیا کے جھنجھنے کھلونے لے کے کیا ہوگا، چھن جائیں گے، وقت تو نہیں رک رہا نا، چھن جائیں گی یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ بھائی جہاں جانا ہے، جہاں جا کے رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کرو نا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہو، اور آپ کو پتا یہ اتنا تیز رفتار ہے کہ میری رفتار کم ہے دشمن کی رفتار زیادہ، یہ مجھے پکڑے گا اور میری ایسی کی تیسی کر دے گا، تو اس دشمن کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہے بھائی بتاؤ، آپ کو پتا ہے کہ اس کی رفتار تیز ہے, میری رفتار آہستہ. صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کے پکڑنے سے پہلے اس سے دوستی کر لو, دشمنی ختم کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہیں چھپ جاؤ اور اس کو پیغام بھیج دو کہ بھائی میں اپنے آپ کو خود آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں آپ کی طرف, یہ پیشکش قبول کر لو آپ. دشمنی ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم کرو بلکہ اس دشمن سے محبت کر لو تاکہ پھر آپ کا دل چاہے کہ یہ مجھے پکڑے. جس سے محبت ہوتی ہے نا, تو جب انسان بھاگتا ہے محبوب پیچھے پیچھے آپ آگے آگے, تو ٹوپی ڈرامہ والا بھاگنا ہوتا ہی ہے. اوپر اوپر دکھا رہا ہوں بھاگ رہا ہوں, دل چاہ رہا تھا پکڑ لے یہ, ٹھیک ہے نا, دل کے چاہ رہا ہوتا ہے پکڑ لے, محبت ہے بھائی. بعض لوگ جب جھگڑا ہوتا ہے نا کسی سے, سامنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے, اس کو لڑکوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی پڈا نہیں کرو, تو یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑو مجھے, اندر سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑنا نہیں بھائی, اندر سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ, بہت مضبوطی سے پکڑو, بولتا نہیں ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ وہ پکڑے. جیسے ایک آدمی امریکہ گیا نا, پاکستان کی پولیس دیکھی تھی اس نے, عجیب و غریب سی پولیس, ٹڈے مارتے ہیں بات بات پہ اور ایسی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے, اور پھر کچھ قصور نہ ہو پھر بھی 100-200 روپے نکال کے رکھی لیتے ہیں. تو وہ جب باہر ملک گیا, امریکہ گیا, وہاں کی پولیس اس نے گوری چٹی پولیس دیکھی اور ایسے تمیز سے بات کر رہے ہیں, تھینک یو پلیز سر, پلیز گیو می دا بک. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ پولیس اتنی اچھی لگی, میرا دل چاہ رہا تھا میں گرفتاری دے دوں, ٹھیک ہے, میرا دل چاہ رہا تھا میں گرفتار, مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ. تو جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ پکڑ لے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کا مشہور واقعہ ہے, آپ نے ان صحابی کو پیچھے سے آگے پکڑا مزاح میں, مزاح میں, تو وہ صحابی پہچان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ انہوں نے اپنی پشت کو, اپنی کمر کو نبی کے سینے کے ساتھ اور زور سے چپکا لیا کہ بھائی اور زور سے پکڑیں آپ. تو جس سے محبت ہوتی ہے پھر تو آپ چاہیں گے کہ میں بھاگ تو رہا ہوں, اوپر اوپر سے کوشش یہ ہے کہ آپ پکڑ لیں ہمیں. تو موت دشمن ہے جس سے ہر شخص بھاگتا ہے. جتنے دنیا دار لوگ ہیں نا, جو وزیر اعظم بھی بن جائیں, ان کے ساری لذتیں اس وقت کرکری ہو جاتی ہیں جب ان کے سامنے قبر کا تصور آتا ہے کہ مرنا تو ہے, مرنا تو ہے, اس سے نہیں بچ سکتے. لہذا یہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں, موت ان کے ہاں قابل برداشت نہیں ہے کہ موت ساری لذتیں چھڑا دے گی, ساری فائلیں جاوید بحریہ کی ایک طرف رہ جائیں گی, اسلام آباد کے پلاٹ اور گاڑیاں اور یہ حسین لیلائیں سب ایک طرف رہ جائیں گی. تو اب یہ ایسا دشمن ہے جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ آگے آگے رپورٹیں لے کے نا, ڈاکٹر صاحب ایکس رے آئی ہے, گردے میں پتھری ہے, مرنے کا پورا چانس ہے, بچا لو. ٹھیک ہے جی, نکل لیے. موت نے جھپٹا مارنے کی کوشش کی, گردے آپ کے صحیح ہو گئے اور نکل گئے موت کے جھپ. پھر ملیریا ہو گیا, ٹیکے لگوا کے پتلی گلی سے نکل لیے. یعنی موت نے پھر پکڑنے کی کوشش کی نا, موت تو پکڑن پکڑائی بچپن سے کھیل رہی ہے, بچپن سے بھاگ رہی ہے, بھاگ رہی ہے. آپ ہم اور آپ موت کے آگے آگے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے, وہ بھاگ رہی ہے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. پھر جناب دل کا مرض لاحق ہو گیا, ایک اٹیک ہو گیا, موت کے پنجے میں بائی پاس ہوا, ساری پسلیاں چانپے وہاں پہ الگ, سری پائے الگ کر کے ڈاکٹروں نے دوبارہ سے دل جوڑ جاڑ کے لگا دی. چل بھائی ایک ڈوچ اور دے دیا آپ نے موت کو. کیا خیال ہے, جیسے پولیس کسی ڈاکو کے پیچھے بھاگ رہی ہو نا, کبھی آپ ادھر, کبھی کسی گھر میں چھپ گئے, کبھی کوئی ڈاکٹر چھپا رہا ہے, کبھی کسی قبلہ حکیم کا کیپسول آپ کے کام آ رہا ہے. حکیم کے ساتھ ہمیشہ میں قبلہ لگاتا ہوں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آج کل کوئی حکیم قبلہ کے بغیر ہے ہی نہیں, سارے قبلہ ہیں اور سارے بڑے ہی ہیں. چھوٹا حکیم آج تک, جیسے جتنے چھوٹے چھوٹے ایک کمرے کا مدرسہ ہوگا, دو طالب علم ہوں گے اس میں, وہ بھی کہیں ویڈیو بنانے کے لیے لا کے رکھے ہوں گے تاکہ انٹرنیٹ پہ چڑھا دیں کہ ہمارے مدرسے میں طلبہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن نام کیا ہوگا, دار العلوم جامعہ. اتنا بڑا نام رکھا ہوگا بھائی, دار العلوم جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں, اتنی سی چیز کو. کئی مدرسے میں نے ایسے دیکھے. ہم چھوٹے بچے تھے تو بچے جو ہے نا گلی میں محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے, تو ہم نے دیکھا رمضان میں دو چار بچے ایک ڈنڈا لے کے نا, بیٹ بھی نہیں تھا بےچاروں کے پاس بلہ, اور انہوں نے کوئی گیند ویند کہیں سے لی اور کھیلنا شروع کیا, لیکن سائن بورڈ پہ رکھا رمضان ورلڈ فیسٹیول ٹورنامنٹ. صحیح ہے, پوری دنیا میں جو رمضان میں ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے نا,
वो ये वो टूर्नामेंट। और हाल ये था कि गली महल्ले के दो चार बच्चे और बैट भी नहीं, वो डंडा वंडा उठा के बस उसी से लगे हुए, तो लेबल हैं ये सारे के सारे। तो हम क्या करते हैं, मौत से आगे आगे भागते 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 भागते, कभी किसी हकीम साहब ने बचा लिया, कभी किसी डॉक्टर ने टीका लगा दिया बर वक्त काम आ गया, कभी ऑक्सीजन वक्त पे मिल गई काम आ गया, कभी एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, अल्लाह का फजल था कि हड़ताल नहीं थी, अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गए। सारी चीजें हैं, कब तक भागोगे कब तक भागोगे, लेकिन मौत की रफ्तार बहरहाल तेज है। एक वार तो मौत ऐसा करती है, वो क्या है, बुढ़ापा ले आती है। वो क्या करती है, बुढ़ापा, कहती है अब इससे भाग के दिखा, इससे नहीं भाग सकता तो दबोच लूंगी। बुढ़ापा खुद मौत का बहुत बड़ा जरिया है, चाहे सब कुछ ठीक हो, बुढ़ापे के बाद तो मौत ही मौत है, अब मजीद कोई जिंदगी नहीं है। तो ये ऐसा दुश्मन है कि जिसकी स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा तेज है, और ये बिलआखिर आपको दबोच के कब्र के गढ़ों में उतारता है। तो भाई इस दुश्मन से बच नहीं सकते, लिहाजा इसके शर से बचने का तरीका क्या है, इस दुश्मन को दोस्त बना लो। समझ में आ रही है बात, इस दुश्मन से दोस्ती का हाथ, कि भाई तू इतना क्यों भाग रही है हमारे पीछे और हम हांफते कांपते आगे भाग रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, गले लगा लो इसको। अब आप हैरान होंगे, बोलेंगे कैसे गले लगा लें, क्या मतलब गुर्दे में पथरी हो तो इलाज ही ना करें मर जाएं, है भाई, नहीं आ रही बात समझ में, कैसे गले लगाएं। गले लगाने का मतलब क्या, इससे मोहब्बत करो, इससे नफरत छोड़ दो, और जिंदा रहने की कोशिश इसलिए करो कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, खुद से मरने की इजाजत नहीं है, वरना खुद से मर जाते, इजाजत नहीं दी, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ने कहा है जब तक एग्जामिनेशन हॉल से मैं नहीं निकालूंगा तुम्हें खुद से निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पर्चा देने के लिए यहां बिठाया है। दिल तो तुम्हारा चाह रहा है कि मैं जाऊं और अल्लाह से मेरी मुलाकात हो। मन कान यरजू लिका अल्लाह फइन अजल अल्लाह लआत, अल्लाह फरमाते हैं उम्मीदें दिलाते हैं जो मौत से मोहब्बत करने वाले हैं ना, फरमाते हैं देखो जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद करता है, मौत अल्लाह से मुलाकात करवाती है, और अल्लाह से मुलाकात के लिए अल्लाह ने उम्मीद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उम्मीद किस चीज की होती है, जिसकी तरफ दिल चाह रहा होता है जाने का, दिल ललचाता है कि जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें अल्लाह से मुलाकात की उम्मीदें हैं, फइन्ना अजलल्लाहि लआत, बहुत अनकरीब ये वक्त आने वाला है। तो अल्लाह तो नेक बंदों को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम जो मौत से हमारे कहने पर भाग रहे हो ना, तो ये ज्यादा लंबी दौड़ नहीं है, अनकरीब ये दौड़ खत्म हो जाएगी और तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। नेक आदमी को अल्लाह तसल्ली देते हैं कि इतनी लंबी उम्र नहीं है, तसल्ली रखो जल्दी बुला लूंगा। और बुरे आदमी को तसल्ली किससे होती है भाई, अभी जल्दी नहीं बुलाऊंगा बहुत लंबी उम्र है। सहाबा इकराम को जब मौत की इत्तला होती थी कि आप मरने वाले हैं तो खुश होते थे, क्योंकि जब मंजिल आने वाली होती है ना तो आदमी खुश होता है कि बस स्टेशन करीब है। तो मौत से मोहब्बत कैसे पैदा होगी, आखिरत पर ईमान हो कि मरने के बाद फना नहीं होना है, हमें हमारे आमाल का बदला दिया जाएगा, और अच्छे आमाल किए होंगे तो अच्छा बदला होगा। लिहाजा जब इंसान अच्छे आमाल करता है तसल्ली रहता है कि कभी भी मौत आ जाए कोई मसला नहीं है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, एक तो हजरत अपने घर को घर कभी नहीं कहते थे, जहां हजरत की रिहाइश थी ना 30-40 साल गुजारे हजरत ने, उसको हजरत कभी ये नहीं कहते थे कि आपका मेरा घर है ये। लोग पूछते थे आपका घर कहां है, फरमाते मैं घर में तो रहते नहीं, मैं मुसाफिर खाने में हूं। सऊदी अरब से एक दफा आए हजरत, तो हजरत के जो मेजबान थे सऊदी अरब में, उन्होंने हजरत को अपने घर में रखा, इकराम किया। जब हजरत वापस तशरीफ लाए तो उनको फिक्र के पता नहीं अपने घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने हजरत को फोन किया, हजरत आप खैर वाफियत से घर पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि मैं कराची में नाजमाबाद के मुसाफिर खाने में मैंने क्याम किया हुआ है। तो बेचारे उन्होंने कहा शायद अभी कोई लेट हो गए होंगे, कोई मसला हो गया होगा। फिर फोन किया, उन्होंने फरमाया मैं नाजमाबाद में एक मुसाफिर खाना है वहां मेरा क्याम है। तो हैरान हुए, हजरत आप घर क्यों नहीं चले जाते, मुसाफिर खाने में क्यों पड़े। अरे फरमाया घर नहीं होता, घर जो है ना वो तो कब्र है। घर क्या है, ये तो मुसाफिर खाना है, थोड़े दिन की जिंदगी है, कुछ रातें गुजारनी है, कुछ दिन गुजारने हैं, एक साहिबान चाहिए, छत चाहिए। जैसे एक मुसाफिर को सराय में ठहरता है ना, जब स्टेशन पे गाड़ी रुकती है या पैदल सफर होता है तो कुछ सराय होते हैं, रात को कमरा किराए पर लेना पड़ता है भाई जरा कहीं इज्जत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इज्जत के साथ कहीं रात गुजारना تھوڑا مشکل کام ہے, اس لیے یہاں ٹکٹ پہ لکھوانا چاہیے کہ یہاں عزت کے ساتھ ایک رات گزارنے کی سہولت موجود ہے. جو نئے نئے ہوٹل بنیں گے اس میں یہ اس کے ٹکٹ پہ لکھوائیں یہ چیز, کیونکہ سب جیبیں میں بھی غائب ہو جاتی ہیں, سامان چوری ہو جاتا ہے, ملتا بھی نہیں ہے. تو فرمایا کیا کرتے تھے کہ میں یہاں کیا ہوں, مسافر خانے میں ہوں. اب دیکھو یہ کل کی بات لگتی ہے حضرت, اور آج واقعی کہاں ہیں, قبر میں, پاپوش میں حضرت کی قبر ہے, گزرتے ہیں تو وہ صاف صاف نظر آ جاتی ہے. تو مجھے وہ دماغ میں بات آتی ہے کہ کہتے تھے بار بار کہ میں یہ میرا گھر نہیں ہے, مسافر خانہ ہے. ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ابھی کہاں, کل کی بات لگتی ہے. اور واقعتاً بتا دیا کہ بھائی میں کہتا تھا نا مسافر خانہ ہے, ثابت ہو گیا نا کہ مسافر خانہ ہے یا نہیں. تو اہل اللہ جو ہے نا موت کے لیے تیار. پھر حضرت موت کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے, اشعار, شعر و شاعری شروع کر دیتے تھے کہ موت کب آئے گی, کب گلے لگائے گی. تبھی حضرت نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال مت لے کے جانا. ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہسپتالوں کے خلاف ہیں اور علاج کے اتنا خلاف کیوں ہیں. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ زندہ رہنے کا شوق ہی نہیں ہے. میری عمر جب 63 سال ہو گئی تھی, حضرت کے الفاظ ہیں, تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں انتقال کر گئے, حالانکہ ان کے لیے زندہ رہنا زیادہ ضروری تھا. تو ہم, فرمایا مجھے تو گستاخی لگتا ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا 63 سال کا ابھی بھی زندہ ہوں. تو وہ شرما شرمی میں 80 سال کے ہو گئے. صحیح ہے نا, کیونکہ جو خوش رہتا ہے نا, خوش جو خوش رہتا ہے. دیکھو جس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپ 5 سال کے بعد مر جائیں گے, تو وہ 5 سال کے بعد مرے گا یا اگلے سال ہی مر جائے گا. ایک ڈاکٹر کو, کینسر کے مریض کو ڈاکٹر نے کہا کہ 6 مہینے تک ہیں آپ, 6 مہینے. میں نے کہا آپ یہ 6 مہینے ہی, پہلے 6 مہینے تھا, اب جب آپ نے اس کو کہہ دیا نا 6 مہینے, اگلے مہینے ہی مر جائے گا یہ. اور واقعی یہی ہوا, بےچارہ وہ ٹینشن سے ہی مر گیا یار, 6 مہینے سوچ سوچ کے مر گیا. تو اب دیکھو 63 سال کے بعد حضرت کہہ رہے ہیں کہ اب بس زندگی ختم, اب تو مرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو وہ 63 ہوتے ہوتے کتنی عمر ہو گئی, 80 سال ہو گئی, لیکن پھر بھی تیار, پھر بھی تیار. ایک دفعہ حضرت بہت سخت بیمار ہو گئے, حضرت کی صحت بڑی قابل رشت تھی, بیمار نہیں ہوتے تھے. تو جب آخری وقت چل رہا تھا نا بیماری کا, جس میں واقعتاً بہت بیمار ہو گئے, پھر اسی میں انتقال بھی ہو گیا, تو اس میں بھی ڈاکٹروں کو زیادہ قریب نہیں آنے دیتے تھے, اور کوئی نلکی ولکی لگانے کی وجہ نکال کے پھینک دیتے تھے. تو جب زیادہ بھی, لیکن یاد رکھو یہ بزرگوں پہ خود تو سوٹ کرتا ہے, ان کے مریدوں پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, بوڑھا ہے, آپ اس سے کہیں 63 سال کے ہو گئے ہیں, ایسے ایسے بیوقوف بھی ہیں بیانوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں, آپ بوڑھوں کا اکرام کریں, بولیں آپ کی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے آپ کو زندہ رہنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ 100 سال ہو جائیں, آپ 120 سال کے ہو جائیں. اس لیے حضرت کے مریدین کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح ڈاکٹر سے لائیں اور تشخیص ہو ان کو, کسی طرح آپ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو, تو وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ بھائی ان کے لیے تو یہ تو مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم ان کو مرنے نہیں دیں گے آرام سے, ہمارا نقصان ہوگا. تو حضرت سے کسی نے کہا, وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا, بڑا بےچارہ سیدھا سادہ سا ہے, ابھی تو کافی ماشاءاللہ ہوشیار ہو گیا. ہمارے نانا کا بھی دو چند سال پہلے انتقال ہوا, 99 سال کی عمر میں. تو وہ ان کی عمر بہت تھی, تو بیمار بھی پڑے رہتے تھے, کھانستے بھی تھے. تو میرا چھوٹا بھائی جو تھا, ایک دن ان سے کہنے لگا, چھوٹا ہی تھا, عمر بھی کم تھی اس کی, کہنے لگے نانا جی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی عمر سے نا حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے. وہ تو شکر ہے ان کی سماعت اتنی کمزور تھی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اب اللہ کے بندو, اگر پناہ مانگی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی بوڑھے کو یہ خود جا کے بتائیں کہ پناہ مانگی گئی ہے. تو اس کو یہ نا ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کرنی, ان کو تو یہ کہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. گھر میں برکت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بزرگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ 90 سال کے, ہم چاہتے ہیں کہ 100 سال اور مل جائے آپ کو عمر. اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کی شہادت کی اطلاع تو رونا نہیں چاہیے, تو یہ غلط ہے. شہادت جس کے لیے شہادت ہے نا, اس کے لیے تو نعمت ہے, اس کو تو جنت ملے گی, لیکن آپ کے لیے تو, آپ کے لیے تو ایک نعمت, آپ سے آپ کا دوست, آپ کا بیٹا, آپ کا قریبی رشتہ دار آپ سے روٹھ گیا نا, تو آپ کو تو بہرحال اعتدال کے درجے میں رونا چاہیے, غم کا اظہار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شہادت کی اطلاع آتی تھی اپنے قریبی دوستوں کی, رشتہ داروں کی, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. بعض لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ شہید ہو گیا تو مٹھائی تقسیم کرو. نہ 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 نہ, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. مٹھائی بٹھائی نہیں ہونی چاہیے. تو اعتدال کے ساتھ غم ہو, ایسا غم نہ ہو کہ جیسے دوسری موتوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ بہرحال ایک اچھی موت ہے تو اس میں تعزیت ہونی چاہیے. جیسے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں نا, اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو رہی ہے, لیکن آپ سے تو جدا ہو رہا ہے نا یہ. تو جب انسان کا محبوب اس سے جدا ہوتا ہے تو وہ جدا ہو کے اس کو کتنا ہی فائدہ ہو, لیکن آپ کے دل میں اگر محبت ہے تو اس جدائی کا آپ کو افسوس ہوتا ہے, آپ کو خوشی نہیں ہوتی. خوشی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی. تو حضرت کیا فرماتے تھے, جب آخری وقت میں بہت بیمار ہو گئے تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت, ایسے مرجھایا ہوا چہرہ حضرت کے سامنے لے کے بیٹھ گئے, تو حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ کی حالت دیکھ کے مجھے کافی دکھ ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا جس کی یہ حالت ہے اس کو تو ہو نہیں رہا, آپ کو پتہ نہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے, جس کی یہ حالت ہے اس کو تو ہو نہیں رہا. پھر حضرت نے فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہیں. فرمایا اتنی عمر ہو گئی 80 سال, ابھی بھی بیمار نہیں ہوں گا تو پھر کس وقت ہوں گا؟ تسلی کی بات ہے. اور واقعتاً حضرت اس حال میں بھی بڑے مطمئن تھے, بہت مطمئن. تکلیف جسمانی ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن دماغ انسان کا خراب اور دماغ پریشان نہیں ہوتا. تو بھائی یہ موت سے محبت کی علامت ہے. ہمارے حضرت کے جب والد صاحب کے انتقال کا وقت آیا نا, جو حضرت کے والد تھے وہ بڑے بزرگ تھے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, تو وہ بھی موت کے وقت اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. موت کے وقت اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. تو ایسا موت سے محبت پیدا کر لو, کیسے؟ کہ اعمال درست کر لے انسان. اعمال درست کر لے گا پھر یہ کہ ڈرتا تو ہے تھوڑا تھوڑا کہ کہیں قیامت میں الٹا ہی نہ لٹکا ہوا ہوں, لیکن تسلی بھی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ بار بار تسلی دیتے ہیں کہ کبائر سے بچو گے, کوشش کرو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. تو پھر اللہ سے مانگتا بھی رہے, اللہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے, مغفرت تو تیری مرضی پر ہوگی, میرے اعمال تو کسی کے بھی دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرا دیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, موت محبوب ہو جاتی ہے, پھر دنیا میں دل نہیں اٹکاتا. پلاٹوں میں پلاٹ خریدے گا مگر دل نہیں لٹ, پبلک کو بتائے گا نہیں 3 پلاٹ جاوید بحریہ میں اور اتنے میرے وہاں آئے گا, کیا ہو گیا بھائی تو نے 3-4 کھلونے اگر خرید لیے اس پہ کیوں اتنا اترا رہا ہے تو, 3-4 گاڑیاں خرید لی تو اس پہ اتنا اترا کیوں رہا ہے تو, کچھ نہیں ہوتا اس سے. جس کے پاس ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. آخرت, آخرت کی طرف توجہ. میں جلدی سے یہ جو بات شروع کی تھی اس کو مکمل کر دوں, تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ, یہ اوٹ پٹانگ چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے, اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ یہ مانگو. وہ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راہ پہ چلانا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن کا تیرا انعام ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سیدھے راستے پر, لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. کیا مطلب؟ سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا تو ہوگا مگر ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی ہوگا. جاوید غامدی کی طرح کوئی ایسی تحقیق عمیق قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مارکیٹ میں لا رہے ہیں جو لوگوں کا راستہ, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے. صدیقین, شہداء اور صالحین اس پر نہیں چل رہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ممکن ہے وہ جاوید غامدی صاحب کہیں میں جو راستہ پیش کر رہا ہوں حدیث سے انبیاء کے مطابق ہے, تو بھائی اللہ نے انبیاء کا راستہ, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, سب کو ایک ہی قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے راستے پر صدیقین بھی چلیں گے, صالحین بھی چلیں گے. تو اگر کوئی آپ ایسی چیز لے کر آتے ہیں جو آپ کے دعوے کے مطابق انبیاء کی تو ہے لیکن آپ کے دور میں صالحین اور صدیقین اس راستے پہ نہیں چل رہے, تو اس کا مطلب یہ آپ کی تحقیق کے مطابق ہے, اللہ کی دعوے کے مطابق یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے. صدیق اور صالح کسے کہتے ہیں؟ صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہے. صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو, عمل میں بھی مضبوط اور علم میں بھی مضبوط. ان علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دلیل کسی اور بیان میں دوں گا, وقت بہت ہو گیا ہے. اور پھر ان کی اتباع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صالحین, جو عام مسلمان, اور ان میں جذبہ قربانی کا بھی ہوتا ہے, ایسا قربانی کا کہ وہ اللہ کی راہ میں جانے بھی لٹاتے ہیں. تو یہ جتنے آج کل گمراہ فرقے ہیں, نہ یہ صدیقین کے راستے پہ چل رہے ہیں نہ صالحین کے, دعویٰ قرآن و حدیث کا کرتے ہیں مگر ایسا دعویٰ جس میں اس دور کے نہ صدیقین ہیں اور نہ صالحین ہیں. اور کمال کی بات یہ اس گمراہ دعوے پر فخر بھی کرتے ہیں کہ میری تحقیق ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی تحقیق سے کون کون سے علماء متفق ہیں, کہہ رہے ہیں میں کسی عالم کی رائے کو نہیں لیتا. او بھائی جب تو یہ دعویٰ کر رہا ہے نا تو اپنی گمراہی پر اسٹیمپ لگا رہا ہے. اگر تو یوں کہہ دیتا کہ میں علماء کو مانتا ہوں, میں علماء کی رائے کو غلط نہیں سمجھتا, تو ممکن ہے ہم کہتے کہ ہو سکتا ہے کچھ علماء اس کے بھی ساتھ ہوں. لیکن یہ منہ سے کیا کہتے ہیں, ہم کسی عالم کو نہیں مانتے, ہم صرف وہ مانتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا. تو یہاں سے ان کا پتہ کٹ گیا کہ نہیں کٹ گیا؟ تو اللہ نے کیا کہا, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ قرآن و حدیث پر تو چلنا ضروری ہے, مگر صرف تم ہی دنیا میں نہیں ہوگے جو اکیلے چل رہے ہوگے, بلکہ تمہیں لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا اپنے دور میں کہ بھئی کون ہے صدیقین جن کی اتباع بہت سارے صالحین کر رہے ہیں, اور وہی راستہ کس کا ہے, انبیاء اور شہداء کا راستہ ہے. تو تمہیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, انہی لوگوں میں شامل ہو کے جنت کے راستے پہ چلو گے. قرآن و حدیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی جس پر یہ صدیقین اور صلحاء چل رہے ہوں گے. تو اللہ نے یہاں بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. یہودی غضب اور گمراہ یہ دو الگ الگ ہیں. علماء کہتے ہیں کہ غضب ان پر ہوا جن کو سب پتا ہو پھر بھی دین پہ نہیں چلتے, یہودیوں کا علم تھا چلتے نہیں تھے. اور ضالین گمراہ اسے کہتے ہیں جس بیچارے کے پاس علم ہی ختم ہو گیا ہو, ہوائی باتوں پہ پورا دین چل رہا ہو. تو اس جیسے آپ کو اپنے مسلمانوں میں بھی ملیں گے. بہت سے ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں, علماء میں بھی ہیں, جو کیا کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں. انما انا بشر مثلکم, ایک صاحب اس کی تفسیر کر رہے ہیں, انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہے, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. کسی بھی عربی سے پوچھ لو, مکہ مدینہ فون کر کے پوچھ لو کہ بھائی انما انا بشر مثلکم کا کیا مطلب ہے. اللہ نے نبی سے کہا نا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تو کیا اس کی الٹی تعبیر کر دی کہ میں دیکھنے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ دیکھنے کا لفظ کہاں سے نکال لیا بھائی آپ نے, ویسے تو میں نور ہوں, دیکھنے میں کیا ہوں, تمہاری طرح کا انسان. یہ کیا ہے, غیر المغضوب علیہ. اللہ بتا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کے راستے پر تو چلنا ہے, لیکن لوگوں کی تین قسمیں ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, یہ آخری بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں, اس کو سمجھیں اچھی طرح. ایسا قرآن و حدیث کا راستہ جس پر لوگ نہیں چل رہے, تمہاری اپنی تحقیق انیق ہے, وہ راستہ بھی گمراہی ہے. وہ قرآن حدیث کا نام ہے, حقیقت نہیں ہے. اور پہلی بات, لوگوں پہ تو چلنا پڑے گا, لیکن پھر لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ایک صدیقین اور صلحاء کا راستہ, وہ علماء جن کا عمل علم کے مطابق, اور ایک وہ علماء جن کے پاس علم ہی نہیں ہے, یہ عیسائیوں کی طرح لیبل علم کا لگا ہوا ہے مگر علم ہے نہیں, بنے ہوئے ہیں. ایک کیا بولوں میں, اچھا نہیں لگ رہا کسی کا نام لینا, صحیح ہے, علم سے بالکل خالی. جب بات کریں گے تو ایسی جس کا نہ کوئی قرآن سے ثبوت نہ حدیث سے ثبوت, اور بس کوئی نہ کوئی خواب سنا دیا, کوئی کرامت, کوئی کشف, کوئی فلاں ہے, مجھے فلاں بزرگ نے آ کے کہا ہے کہ یہ کر لو, فلاں پیر صاحب نے یہ کہا, مجھے نبی نے خواب میں, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, علم ہے ہی نہیں. تو جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی گمراہ کرتا ہے. جیسے میں نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا نا کہ 99 انسانوں کو قتل کیا, لوگوں سے کہا بھائی مجھے کوئی عالم بتاؤ, لوگوں نے راہب بتا دیا, نیک آدمی ہے مگر علم نہیں ہے, اس سے مسئلہ پوچھو. اس نے پوچھا کہ بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا جب ہو ہی نہیں سکتی تو سینچری پوری نہ کروں میں, 99 کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا, جانا ہی جب جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. وہ اٹھا راہب کو بھی مار دیا, 100 آدمی تو گمراہ کر دیا نا اس کو, علم نہیں ہے. تو اللہ نے بتایا لوگوں کے راستے پر تو چلنا ہے, مگر لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہیں, دو غلط ایک صحیح. صحیح کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہو عمل بھی ہو. اور غلط کون ہے؟ یاد رکھو ائمہ اربعہ جو تھے, چاروں ائمہ, ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی؟ اور ان کے متبعین جو چلے آ رہے ہیں ان میں بھی ہر ایک ہدایت پر نہیں ہے, وہی جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اب جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، یعنی جان کر لوگوں کو الو بنا رہا ہے، جیسے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بظاہر دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں ہوں۔ یہ جو مولوی صاحب اس قسم کی بات کرتا ہے نا، اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، الو بنا رہا ہوں لوگوں کو۔ میں عوام تو بیچاری بیوقوف بن جاتی ہے نا کہ یہ دیکھنے میں ہو سکتا ہے لکھا ہوا کہیں، جب بات کر کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو رسول سے مدد مانگنا کیوں جائز نہیں ہے؟ عوام دھوکے میں آتی ہے، مگر جو یہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اس کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس مدد کا کہا ہے وہ والی نہیں ہے جو پولیس سے مانگی جاتی ہے۔ کون سی مدد شرک ہے اور کون سی شرک نہیں ہے، ان دونوں مددوں میں فرق ہے، یہ مولویوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو جان کر پیٹ کی لالچ میں تمہیں گمراہ کریں گے، جان کر۔ تو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ یہودیوں کے طرز پہ چلنے والے لوگ ہیں، جان جان کر قرآن کی آیت کی، جیسے یہودیوں کی عادت تھی کہ قرآن کی تورات کی آیتوں میں تحریف کر کے، دائیں بائیں کر کے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ فرماتے ہیں جس آیت کا جو مطلب نہیں ہوتا تھا نا وہ والا بیان کرتے تھے، حالانکہ یہ مفہوم نہیں تھا اس کا، غلط مفہوم بیان کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ آپ کو آج ملیں گے، غامدی جیسے اس قسم کے بہت ہیں، جو آیت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی اٹھا کے کہاں چسپاں کیا جا رہا ہے اس کو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ امام کے لیے تنخواہ لینا حرام۔ کیوں بھائی حرام؟ کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ لا تشترو بی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ تو امام قرآن پڑھتا ہے، قاری مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، اور اس آیتوں کے بدلے میں تنخواہ لیتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں بیچ رہا ہے۔ تو ان عالم نے جواب دیا کہ آپ نے جس قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کسی دکان سے خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا؟ ہاں جی خریدا تھا۔ تو جب اس نے آپ کو بیچا تو آپ نے اس کو یہ آیت نہیں سنائی کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ چند آیات کو نہ بیچو، تم کمبخت پورا قرآن مجھے بیچ رہے ہو پیسوں کا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں ہے بھائی؟ تاج کمپنی پہ فتوا لگاؤ سب سے پہلے، پورے پورے اللہ کی آیتیں، پوری آیتیں اٹھا کے بیچ رہے ہیں، الحمد سے لے کے ونناس تک گتے میں پیک کر کے پوری آیتیں بیچتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ان کو پتا ہے، ان کے علماء کو، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ علماء سے تعلق ختم کرنا ہے نا، علماء تو اکثر مساجد کے امام ہوتے ہیں، جو کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہوں گے، تنخواہ لے رہے ہوں گے، تو ان سے بدگمان کرنے کے لیے کہ جب تک یہ مولوی صاحب سے ہٹے گا نہیں، ہم جو سافٹ ویئر اس کے دماغ میں انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، جو ونڈو ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ ونڈو انسٹال نہیں ہوگی، پرانی اڑانی پڑے گی۔ بھائی نئی ونڈو ڈالنے کے لیے پرانی اڑانی پڑتی ہے نا، بعض دفعہ تھکی بھی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ آپ اس کو انسٹال کریں پرانی خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اب نئی والی اتنی کمزور ہے، ایکس پی پہ ونڈو 98 ڈال رہے ہیں آپ، تو وہ تھوڑی ہوگا۔ تو اب کیا ہے کہ ان کی چونکہ ونڈوز بہت تھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو امام اور مفتیان کرام نے جو ونڈوز انسٹال کی ہوتی ہے نا، پہلے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ پہلے ان سے بدگمان کرتے ہیں کہ وہ تو تنخواہ لیتا ہے، وہ تو مدرسے میں پڑھا کے تنخواہ لیتا ہے، اس نے تو فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا، اس نے تو یہ لکھ دیا، اس نے یوں لکھ دیا، اس نے ایسے لکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدگمان کر دیا، پھر اپنے راستے پہ اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ تو ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، مجھے انٹرنیٹ پہ کوئی شخص لے گیا اور کہنے لگا آپ کے اکابر نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہا کہ اس میں لکھا کہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے کہ فاطمہ بد زبان تھی، معاذ اللہ۔ اب دیکھو فاطمہ سے یہاں مراد کیا لیا؟ نبی کی بیٹی۔ حالانکہ یہ نبی کی بیٹی کے بارے میں نہیں کہا، یہ حدیث ہے مشہور کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب طلاق ثلاث ہوئی ہے تو نبی نے حکم دیا کہ تم عدت اپنے شوہر کے گھر نہیں بلکہ اپنے والدین کے گھر گزارو گی۔ اس پہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اصل تو حکم کیا ہے کہ عدت کہاں گزاری جائے؟ شوہر کے گھر میں۔ لیکن گھر میں وہاں گزارنے کا اس لیے حکم دیا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ عدت شوہر کے گھر میں نہ گزارے۔ اور فاحشہ مبینہ کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، تو اگر شوہر کو یہ تکلیف ہے کہ یہ عدت کے دوران ہی اپنی 1.5 فٹ کی زبان سے مجھے پھر بھی تکلیف پہنچاتی رہے گی، تو وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ اپنی اماں کے گھر جا کے عدت گزارو، وہیں خرچہ مل جائے گا۔ تو اس لیے پھر فقہاء نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کیا تھی؟ بد کلام تھی، بد زبان تھی، اس وجہ سے نبی نے حکم دیا۔ اس میں صحابی کی گستاخی مقصود نہیں ہے، بلکہ فقہی مسئلہ بیان کرنا مقصد ہے۔ اب کسی صحابی سے، حضرت معاذ جو بڑے صحابی تھے ان سے زنا ہو گیا، صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے ان سے زنا ہوا، تو اب کیا امام بخاری گستاخی کرنے لکھ کے, بھائی ان کی غلطی تو بیان کی جائے گی نا, تاکہ پھر جو نبی نے کوڑے لگائے یا رجم کیا تو وہ سمجھ میں آئے. باقی صحابی کی گستاخی جب ہوتی ہے, جب ان کی اس غلطی کو بیان کر کے ان پہ طنز کیا جائے. ہم کہتے ہیں حضرت معاذ سے معاذ اللہ نقل کفر, یعنی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کہ ان سے وہ تو زانی تھے معاذ اللہ, ہم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ زنا کرنے کے باوجود تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو نیکیاں ہیں نا نیکیاں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان سے اگر ایک گناہ ہوا اور پھر اس پہ سزا بھی جاری ہو گئی اور جاری بھی انہوں نے خود کروائی ہے, آ کے نبی سے کہا مجھے رجم کریں. تو اسی طرح حضرت فاطمہ کے بارے میں, جو نبی کی بیٹی نہیں دوسری فاطمہ, ان کے بارے میں اگر فقہا نے لکھ دیا کہ وہ بد کلام تھیں تو مقصد ان کی تنقیص نہیں ہے, مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ بھائی ان کو اس لیے گھر میں رکھا نہیں گیا کہ ان کی زبان میں درازی تھی. تو پتہ یہ مسئلہ بتانا تھا کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو عورت تیز زبان کی ہو اسے شوہر کے گھر عدت گزارنے نہ دی جائے. لیکن بیان کرنے والے نے حضرت فاطمہ سے یہ کیا بیان کیا کہ اس سے کون مراد ہے, نبی کی بیٹی کی گستاخی کر رہے ہیں خلیل احمد سہارنپوری. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آپ کو نہیں پتا ہوگا, مجھے دیکھ کے ہی پتا چل گیا کہ یہ وہ مشہور واقعہ حدیث کا. تو جس نے لکھا ہے کیا اس کمبخت کو پتا نہیں ہوگا ہے بھائی, کیا اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ خلیل احمد سہارنپوری نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ تو ایسے بدبخت جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹا کے بات کو نقل کر دیتے ہیں. تو ایسے گمراہ لوگوں سے بھی اللہ نے کہا بچ کے رہنا, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ہماری زبان سے کہلواتے ہیں اتنی مفید مفید باتیں, اس کے بعد پھر ہم نماز ختم ہوتے ہی گریبان سے ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات؟ بولتے ہیں سارے غلط ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں نا, میں جو تشریح کر رہا ہوں نا قرآن و سنت کی, صرف اس تشریح پہ چلنا. ابھی اللہ سے کہہ کر آیا ہے اللہ الگ سے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہیں بناؤں گا, جو تیرے نیک بندے چل رہے ہیں نا انہی میں شامل کر لے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, میں خطبے میں پڑھتا ہوں نا, اللہم اہدنا فی من ہدیت, اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو نے پہلے سے دی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ اور بھی بہت سارے نیک نیک لوگ ہیں, مجھے بھی ان نیک لوگوں کا ایک فرد بنا لے. یہ امت کی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے, یوں نہیں کہا گیا اللہ تو مجھے ہدایت دے دے باقی جائیں بھاڑ میں, صحیح ہے نا, باقی جائیں جہنم میں. مجھے تو ایسی فہم عطا فرما قرآن و حدیث کی کہ میں ہوں, باقی مجھے کسی سے کوئی, میں کسی کی صحبت اختیار کر لوں, کسی بزرگ کو بزرگ سمجھوں, میرے پاس کوئی وحی تھوڑی آئی کہ وہ بزرگ ہیں. مجھے کس نے کہا یہ والی جماعت صحیح ہے وہ والی جماعت, سارے غلط ہیں. اے اللہ تو صرف اور صرف اس پر فتن دور میں کیا کر دے, مجھے ہدایت دے دے. اللہ نے اس دعا میں جڑ کٹوا دی ہے, کہا کہ تو کمبخت, تو اکیلا نہیں ہے جو تجھے جنت میں جانا ہے. تجھے اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو بہت سارے اس امت میں ایسے ہوں گے جن کو تجھ سے زیادہ شوق ہے, تو ان کا ایک ادنا سا فرد بننے کی کوشش کر لے کہ اللہ مجھے بھی ان بزرگوں کی دو چار جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دے دے, ان علماء کی خدمت کی توفیق دے دے, ان علماء جیسا بننے کی توفیق دے دے, ان علماء سے جو لوگ جو متعلقین ہیں اور محبت کرنے والے ہیں مجھے بھی ان کا ادنا سا فرد بنا لے. اور یہ علماء کے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے, وہ بھی جب دعا مانگیں کہ اللہ میں نہیں ہوں, یہ تو لوگ مجھے مقتدا رہبر سمجھ رہے ہیں, میں تھوڑی ہوں, مجھے بھی تو نیک لوگوں میں شامل کر لے. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی یہ دعا مانگتے تھے, حالانکہ نبی تو ہدایت کا معیار ہیں, لیکن انبیاء کی دعائیں قرآن میں ذکر جو اللہ نے کی ہیں, وَتَوَفَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اے اللہ تو مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل کر کے اٹھا لے. حالانکہ نبی تو اپنے وقت سب سے بڑا, سب سے عالی مرتبہ ہوتا ہے, کسی نے جنت میں جانا ہے تو وقت کے نبی کے ماتحت ہونا پڑے گا. لیکن پیغمبروں سے بھی اللہ نے دعائیں کیا کہلوائیں, وتوفنی مسلمین, اے اللہ موت دینا اس حال میں کہ جو تیرے نیک لوگ ہیں نا مجھے بھی ان میں شامل کر لے. یہ تواضع سکھائی جا رہی ہے. تو یاد رکھو, ہر وہ فرقہ جو آپ کو سارے علماء سے ہٹا کے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے وہ متکبر ہے, فرعون ہے, اس میں تکبر ہے. اگر اس میں تواضع ہوتی جو قرآن مجید کا حکم ہے تو کہتا بھائی میں اپنی طرف نہیں بلاتا, میں تمہیں کس کی طرف بلاتا ہوں, اہل اللہ کی طرف بلاتا ہوں, جو اللہ والے جس دعوت دے رہے ہیں. البتہ جو دعوت دینے والے ان کی تین قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں, ایک تو وہ ہوں گے جو صحیح ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو ان سے سب پتا ہے لیکن لوگوں کو کیا بنا رہے ہوں گے, الو بنا رہے ہوں گے قرآن حدیث کے نام پہ, سب پتا ہے انما انا بشر مثل کو, میں دیکھنے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, حقیقت میں نہیں ہوں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, اور مجھے سب پتا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کو نبی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے. ولو کنت عالم الغیب لست, کچھ بھی سے مطلب جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں, ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر, اگر مجھے ساری مستقبل کی باتیں پتا ہوتی تو مجھے تو بہت ساری خیریں نہیں مل جاتی, کبھی نقصان ہی نہ ہوتا. اب جب مولوی صاحب سے جا کے آپ نے یہ آیت پڑھی کہ حضرت اس میں تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اے نبی کہہ دو مجھے اگر سب پتا ہوتا تو مجھے تو کبھی نقصان ہی نہ ہوتا, جس کو کل کا پتا ہو کہ کیا ہو جائے گا اس کو تھوڑی نقصان ہوگا کبھی. تو کہتے ہیں پتا ہونے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ذاتی ایک ہوتی ہے عطائی, مطلب یہ کہ مجھے غیب کا خود سے پتا نہیں ہے اللہ نے بتا دیا ہے. تو بات یہ کہ اگر اللہ نے بتا دیا ہے تو پھر بھی تو آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا نا بھائی. آپ کو آئندہ آنے والے کل کے بارے میں پتا ہو کہ میں صدر جاؤں گا تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے گا, میں کہنے والا تھا بم پھٹے گا تو مجھے اس نے نکا کہ اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ پھٹ جائے, ایجنسی والے تو مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, بولے کہ تجھے پہلے کیسے پتا کہ بم پھٹے گا. یہ ملک بھائی بڑے سوچ سمجھ کے بعد, اللہ کرے کبھی بھی نہ پھٹے, کم از کم کل تو نہ ہی پھٹے, ویسے تو کبھی بھی نہ پھٹے. تو اب آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ فلاں جگہ بم پھٹے گا, آپ جاؤ گے وہاں پہ؟ پھر آپ کو پتا ہے کل فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ جاؤ گے؟ کبھی بھی آپ کو کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچے گی, جبکہ اللہ کے نبی پر بڑے مصائب آئے ہیں. آپ کے صحابہ کو یہودی لے گئے منافق, سب کو شہید کر دیا, آپ کو اگر پتا ہوتا تو آپ تھوڑی بھیجتے. تو اسی کو قرآن نے بیان کیا, ان سے کہہ دو کہ مجھے اگر کل کی چیزوں کا پتا ہوتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا. اب ان کے مولویوں کے پاس جاؤ, بولو بھائی یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے پتا ہوتا, نبی کو پتا ہوتا تو نقصان نہ ہوتا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے پتا نہیں ہے وہ چیزیں جو میں خود سے جان سکتا ہوں, خود سے نہیں پتا لیکن مجھے وہ پتا ہے جو اللہ نے اللہ کے سب کچھ مجھے بتا دیا اس لیے پتا ہے مجھے. تو بھائی اللہ نے بھی بتا دیا تو نقصان تو آپ کو خود سے پتا ہو کہ کل بم پڑے گا یا اللہ نے بتا دیا ہو, دونوں صورتوں میں آپ وہاں جاؤ گے نہیں. تو ہم یہی میرے بچہ تھا تو ایک گرین چینل والوں سے میری ایک مناظرہ ہوا, چھوٹا سا بچہ تھا میں اس وقت, تو میں نے یہی آیت پیش کی ان کو, میں نے یہی بتایا, میں نے کہا ہمیں جب پہلے سے پتا ہو تو اللہ بھی بتایا یا خود سے پتا ہو آدمی وہ کام نہیں کرتا, نقصان سے بچ جاتا ہے. تو وہ جواب میں ارشاد فرمانے لگے کہ بس تقدیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, تقدیر بھی تو, نبی کو پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے لیکن آپ نے ہونے دیے یہ سوچ کے کہ اللہ اسی میں راضی ہے, عجیب سی بات ہے. پھر ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اگر پہلے سے پتا تھا بچہ ذبح کروں گا نہیں ہوگا ہے بھائی تو یہ قربانی ہوئی کیا؟ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت, نورا کشتی اسی کو تو کہتے ہیں نا, کہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ تم اس کو پٹخنا اور وہ پٹخنے کے لیے پہلے سے تیار ہے پہلوان, کہ تو مجھے مارنا میں مار کھا کے لیٹ جاؤں گا زمین پہ تو جیت جائے گا اور پھر میں کہوں گا دیکھو کیسی اس نے پہلوان کو پچھاڑا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی, یہ تو آپس میں ملے ہوئے تھے. تو معاذ اللہ اگر اللہ نے اپنے خلیل کو آزمانا تھا اور خلیل کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بچہ ذبح نہیں ہوگا, پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو خطیب حضرات بیان میں سناتے ہیں ایسے درد کے ساتھ, آسمان بھی رو رہا تھا, زمین بھی رو رہی تھی, پہاڑ رو رہے تھے کہ باپ اپنے خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہا ہے, تو یہ سارے واقعات کیا ہو جاتے ہیں میرے بھائی؟ کلدم. کچھ بھی نہیں تھا بھائی, سب پتا تھا پہلے سے, سب پتا تھا. تو ہم نے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا تم لوگ گستاخ. جی بھائی, پھر ایک سوال اس نے کیا وہ میں جواب دے کے بس بیان واقعی ختم کر رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گمراہ لوگ جو ہے نا یہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں, یہ بہت عجیب عجیب باتیں پھینکتے ہیں. اور یاد رکھو بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, سوری بدعت کی جو ہے نا بدعت کو قرار نہیں ہوتا, بریکیں نہیں ہوتی بدعت کی, آج کچھ کل پینترا بدل کے کچھ اور پرسوں کچھ اور. تو ہم نے ان سے کہا, وہ کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے وما ہوا علی الغیب بزنین, نبی کو جو ہم نے غیب کا علم دیا ہے اس پر نبی بخیل نہیں ہے, یعنی بخل کسے کہتے ہیں کہ سارا اپنے پاس رکھ لیں, نہ نہ بخیل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے. میں نے کہا غیب کا علم تو اللہ نے نبی کو دیا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں, بات یہ ہو رہی کہ سارا دے دیا کہ نہیں دیا. غیب کا علم تو دیا ہے کہ اللہ نے نبی کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, یہ غیب کا علم تو تھا. یہ بتایا کہ قیامت ہوگی, کب ہوگی یہ نہیں بتایا, ہوگی یہ بھی تو غیب کا علم ہے نا, قبر میں مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے, یہ تو سب جو اللہ نے جتنی بتا دی بتا دی, جو نہیں بتائیں وہ نہیں معلوم. تو کہہ رہے یہ تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جو نبی کو غیب کا علم دیا ہے اس پہ نبی بخیل نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے غیب کا علم دیا ہے اور سارا دیا ہے. میں نے کہا اسی سے پتا چل رہا ہے کہ سارا نہیں دیا, کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا، نبی کو جتنا علم ہم نے دیا ہے غیب کا اس پہ بخیل نہیں ہے. بخیل کا کیا مطلب؟ امت کو تقسیم کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ مکمل غیب کا علم دیا ہوتا تو نبی اس امت کو عالم الغیب بنا کے گئے ہوتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر مکمل دیا ہوتا. اس جواب پہ مجھے اپنے استاذ کی طرف سے بڑی شاباش ملی تھی جب میں نے یہ واقعہ سنایا نا. میں نے کہا یہ اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے غیب کا علم دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں ہیں. بخیل کسے کہتے ہیں؟ اپنے پاس آپ نے جس کو کسی کو پیسے دے دیے بہت سارے. سخی کا کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں میں بانٹے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ اپنے پاس رکھ لے. تو میں نے کہا اگر سارا دیا ہوتا تو نبی سارا علم غیب کا امت کو دے کے جاتے، یہ بھی بتا کے جاتے کہ قیامت کب آئے گی. اگر نہیں دیکھے گئے تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، غیب پر بخیل ہو گئے کہ سارا تو اپنے پاس رکھ لیا، امت کو دیا ہی نہیں، یا تھوڑا سا دے دیا. تو میں نے کہا جتنا اللہ نے ضروری علم غیب کا نبی کو دیا، جو جس کا دین سے تعلق تھا، نبی سارا اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں. تو اس تو عجیب سا ہو گیا وہ، نکال باہر. جب ہم باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد کے اسٹیکر پوری گاڑی پہ چپکے ہوئے. ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم آ رہے ہیں. میں نے ساتھیوں سے، مجھے خیال ہو گیا، میں نے کہا بھائی ہری ٹوپی بھی لے لیتے ہیں یہیں سے قریب سے. گاڑی تو ہماری جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو چکی ہے، ہم لوگ اچھے نہیں لگ رہے. کچھ چمک پٹیاں لے کے باندھتے ہیں، کچھ ہری پگڑیاں لے کے پہنتے ہیں. یہ جہالت دیکھیں، حالانکہ یہ ان کے بہت بڑے بزرگ میں شمار ہوتا ہے. عورتیں پھونک لگوانے کے لیے لائن لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ دم کریں گے حضرت ہمارے شیخ صاحب، صحیح ہے نا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، اپنے مریدوں کو تو بیوقوف بنا دیا، لیکن اس عالم کو خود تو پتا ہوگا نا کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے. کب تک ٹوپیاں کراؤں گا لوگوں کو میں، صحیح کہہ رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، سب پتا ہے مگر جان کر غلط. اور دوسرا طبقہ پتا ہی بیچارے کو کچھ نہیں ہے، بیٹھ کے ہاں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، جیسے میرے پاس آتی ہے نا حدیثیں واٹس ایپ پہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پتے کے علاج کے لیے دوسری حدیث، دل کی قوت کے لیے تیسری حدیث. میں کہتا ہوں بھائی اللہ کے نبی حلال و حرام بتانے کے لیے آئے ہیں، گردے اور پتے کا علاج کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں. کہاں کہاں سے حدیثیں گڑ گڑ کے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. اور یہ روحانی والے تو سارے ایسے ہی ہیں، تو پتہ ہے نا آپ کو. ایک صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں وہ شادی کے قابل نہیں ہوں، پتہ نہیں کہ بیماری ہو گئی ہے. آج ہی میسج آیا تو مجھے بتایا گیا ہے کہ فلاں صورت اتنی بڑا پڑھ کے پورے جسم پہ یوں 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 ہاتھ پھیرو. تو کیا اس سے میں صحیح ہو جاؤں گا؟ تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کون کیا دلیل ہے؟ فلاں صاحب نے کہا. میں نے کہا ان فلاں صاحب سے پوچھو آپ کیا دلیل کیا ہے اس. میں نے کہا جاؤ روٹی موٹی کھایا کرو، پٹھانوں کے ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو، انڈے کھایا کرو، ورزش کیا کرو، جان بنانے کی فکر کرو. عجیب عجیب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو جہالت بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ علم ہی نہیں ہے تو وہ تو غلط غلط مسئلے بتائے گا نا، غلط غلط. یاد رکھو جاہلوں کی دو قسمیں، ایک غلط مسئلے اور ایک مسئلوں میں الجھانے والے. ایک بڑے پروفیسر ہیں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، نام نہیں لوں گا، بہت دفعہ لے چکا ہوں پہلے، اتنی عزت دینا کسی کو مناسب نہیں ہے کہ بار بار اس کا نام لیا جائے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے تو بتایا تھا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہم نے جتنے علماء سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اس کو بےچارے کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی کہ یار میں نے غلط بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں نے کہا تھا. اب وہ اسٹائل لکھیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، ہم جب کسی بھی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں چاروں ائمہ کے قول کو دیکھنا پڑتا ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل. ایکچولی جب ہم ان کے قولوں کو اچھی طرح سے جب ریسرچ کریں گے، اب دیکھو بات کو کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے نہ، مجھے یہ پتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ اپنی تحقیق ہی نہیں ہے، کچھ تحقیق ہے نہیں اور محقق بن کے بیٹھے ہوئے. تو اب ایکچولی کر کر آ کے نا کہ بھائی کسی نہ کسی کا تو قول مطلب یہ تھا کہ آپ کتابوں میں تلاش کریں ان چاروں ائمہ میں سے کسی نہ کسی کا کوئی قول، حالانکہ کسی کا بھی قول نہیں ہے. اب وہ دوبارہ کون تحقیق کرے گا، کون پوچھے گا؟ وہ میں بتاتا ہوں نا، ایک آدمی جاہل گیا، آتا واتا کچھ نہیں تھا، محلے میں مولوی بن کے چلا گیا مدرسے میں، آتا کچھ نہیں تھا. ابا سے کہا ابا میں تو مدرسوں میں بنٹے کھیلتا رہا ہوں، میچ دیکھتا رہا ہوں، مجھے آتا واتا کچھ ہے نہیں. اپنے استاذ سے کہا، استاذ نے کہا کوئی بات نہیں، اختلاف میں الجھا دینا لوگوں کو، جب مسئلہ نہ آئے نا بولے یوں اور شکے نکالنا. تو اس سے پوچھا کہ ایک صاحب آئے کہ بھائی چوہا گر گیا کنویں میں، کتنے ڈول پانی نکالوں گا تو کنواں پاک ہو جائے گا. اب اس کے بےچارے سے کانوں سے دھواں نکلنا شروع. بھائی نہیں آتا جواب تو بول دو نہیں آتا، تحقیق کروں گا. لیکن یاد رکھو تحقیق بھی ہر ایک نہیں کر سکتا، تحقیق کے لیے بھی کچھ. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نا کہ اس بیماری کے علاج کی دوا کیا، تو ڈاکٹر کہتا ہے میں تحقیق کروں گا، تو وہ کر سکتا ہے. آج ایک عالم نے بڑی پیاری مثال دی، مولانا الیاس گھمن صاحب آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی تحقیق کا بھی ہر ایک حل نہیں ہوتا. پھر انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں کہ یہ جو پلگ ہوتا ہے نا، پلگ موٹر سائیکل کا پلگ، آپ دکان پہ خریدنے کے لیے گئے، بھائی یہ کتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، کیوں اتنا مہنگا کیوں، یہ جاپان کا ہے. یہ مولانا الیاس گھمن صاحب ساتھ دوپہر ان سے کھانے پہ اکٹھے تھے، بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ وہ فرما رہے تھے میں نے اپنے بیان میں ایک صاحب کو یہ مثال دی تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی تحقیق کا اہل کون ہے، کس کے ذمے ہے تحقیق اور کون کر سکتا ہے. تو کہہ رہے میں نے ان کو مثال دی کہ آپ نے وہ پلگ خریدا، موٹر سائیکل میں جو پلگ لگاتے ہیں نا، تو آپ اب اس سے پوچھ رہے کہ بھائی یہ جاپان کا ہے. وہ کہہ رہے یہ جاپان کا اس لیے مہنگا ہے. تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ آج کل تو کسی بھی چیز پہ میڈ ان جاپان لکھ دو. تو دکاندار کہتا ہے کہ پھر بھائی جاؤ تحقیق کر لو، پیسے بعد میں دینا تحقیق کر کے. آپ تحقیق کرنے کے لیے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آئے. آپ نے کہا مولوی صاحب یہ پلگ کو ذرا دیکھ کے بتائیں کہ یہ جاپان کا ہے یا چائنا کا. مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلگ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ پلگ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی موٹر سائیکل چلائی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ کیا گھوڑے کے لگتا ہے یا بکری کے فٹ ہوتا ہے، یہ موٹر سائیکل کے فٹ ہوتا ہے. تو باہر انہوں نے پھر کور بھی بولے ہاں جاپان کا ہے یا چائنا کا ہے، چائنا کا. اب آپ آئے دکاندار کے پاس، آپ نے کہا میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جاپان کا نہیں ہے. دکاندار کہے گا کس سے تحقیق کی ہے، مولوی صاحب سے کی ہے میں نے. دکاندار کہے گا بھائی مولوی صاحب سے جو ہے نا جو تحقیق کی جاتی ہے وہ یہ نہیں کہ یہ جاپان کی ہے یہ چائنا کی، مولوی صاحب سے پوچھا جاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام، اس کو میں کھا سکتا ہوں، گناہ تو نہیں ملے گا، حلال ہے حرام ہے. جو جس چیز کا اہل ہوتا ہے اس سے تحقیق کی جاتی ہے. تو بھائی جاؤ ان دکان والوں سے پوچھو جو جاپان اور چائنا کا مال بیچتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جاپان کا پلگ کیسا ہوتا ہے اور چائنا کا کیسا ہوتا ہے. تو تحقیق کبھی ہر ایک حل نہیں ہوتا. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ اس نے کیا کہا کہ میں تحقیق کر کے، یوں کہتے تھا نا تحقیق، تو اس لیے نہیں کہا کہ اس کو پتا تھا میں تحقیق بھی نہیں کر سکتا. تحقیق کرنا بھی علماء کا کام ہوتا ہے کسی مسئلے کی، خود عامی آدمی کے لیے تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتی ہے. تو اب وہ کیا کہتا کہ جب بھی انہوں نے، استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو شقے نکال دینا. تو ایک بندہ آیا کہ جی کنویں میں چوہا گر گیا ہے، کتنے ڈول نکالوں. تو بےچارا پریشان، کہتا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چوہا گر کے مرا ہے یا مر کے گرا ہے، پہلے مرا بعد میں گرا یا پہلے گرا بعد میں مرا، اس کی تحقیق کر کے آؤ، اس کے بعد جواب دیا جائے گا. بےچارا کیا پتا چلے گا چوہے کو نکال کے، یا تو مرا پہلے تھا یا گرا پہلے تھا. تو یہ ہوتے ہیں جاہل، جن کو بےچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن جواب دینے کا شوق بہت ہوتا ہے، اپنی جہالت تسلیم کرتے نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، جاؤ کسی عالم سے پوچھو. دیکھو ہم سے سینکڑوں لوگ مسائل پوچھتے ہیں روزانہ، تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کتنے مسائل کا جواب میں نہیں دیتا، میں ابھی تحقیق کر کے بتاؤں گا. کل مجھے یاد دلا دینا فلاں جگہ بیٹھا ہوں گا، مجھے یاد دلا دینا وہاں کتابیں رکھی ہوئی، یا کسی اپنے بڑے عالم سے پوچھ کے بتا دوں گا. اور میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم ہیں، جس کو ہر ایک بڑا عالم مانتا ہے، میں نے کئی مسائل ان سے پوچھے ہیں فون پہ اور وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے. بعض دفعہ آسان آسان مسائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس کی مجھے معلوم نہیں ہے، کل کسی وقت فون کریں یا یہ کہ فلاں مفتی سے رابطہ کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، 36 سوال پوچھے اور 36 کے 36 کے جواب میں مالک نے فرمایا لا ادری، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. وہ اتنے بڑے بڑے محققین تھے مگر مسئلہ بتانے میں بہت احتیاط کرتے تھے. اور یہاں چار باتیں پڑھ لیتا ہے اور بیٹھ کے اس کے باقاعدہ مقالے آ رہے ہیں اس کے، ایسے دھڑلے سے طلاق کے مسائل. آج کسی خاتون نے کہا میرے میاں نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی غصے میں، تو کسی نے مسئلہ ابھی تک یہ تو سنا تھا کہ 3 ایک ہوتی ہیں 3 3 ہوتی ہیں تو سنا تھا. ایک نے کہیں کہ ایک فتویٰ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی نہیں ہوئی ہے، मैंने कहा ये कोई मार्केट में कोई नई चीज आई है भाई, ये तो अभी तक सुनने में आ रहा था कि तीन एक होती हैं कि तीन ही होती हैं, लेकिन ये कोई नई चीज आई है मार्केट में। और जी जो जिसने फतवा दिया वो कह रहे हैं कि इसलिए कि गुस्से में दिए, गुस्से में दिए, इसका कफारा अदा करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा मसले में तड़का लगा दो ना, ताकि कफारा अदा करना पड़ेगा, कफारा। तो मैंने कहा कि वो क्यों, क्योंकि गुस्से में दिए। तो मैंने कहा ये तो कभी मोहब्बत से नहीं होती तलाक, कि बहुत मोहब्बत से ईद बकरीद पे किसी के यहां मिलने गए और बड़े मोहब्बत से महबूब वो वैलेंटाइन डे पे फूल पकड़ाते हुए उसमें तीन तलाकें लिख के कोई इंसान अपनी बीवी को पकड़ा दे ये तो गुस्से में ही होती है भाई, कोई नॉर्मल लोग नॉर्मल कंडीशन में थोड़ी होती है। तो जहालत है, तो अल्लाह ही बनाए। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे कयामत में जब अल्लाह इल्म को दुनिया से उठाएगा तो किताबों को नहीं उठाएगा, उलमा को उठाएगा। उलमा को किताबें रहेंगी, उनको पढ़ने वाले जाहिल भी मौजूद रहेंगे, और फिर क्या होगा कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिल लोग वो खुला मैदान देख के उस पर कब्जा करेंगे। फजल्लू व अजल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज का बयान बहुत लंबा हो गया, आइंदा कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसमें मुख्तसर हो जाए। ये सवाल आते हैं परफ्यूम लगाने से नमाज हो जाती है, हाँ हो जाती है। मैं आपको मुबारकबाद फिर करता हूँ इस मजमून को और बयान करें, इसके अलावा सवाल की तारीख से कौन सा मजमून बयान करें भाई। क्या बरेलवी से दुआ का कहा जा सकता है जबकि वो मिलाद वगैरह सब करता हूँ। बरेलवियों की दो किस्में, एक जो बिल्कुल शिरकिया बातें करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं 100% बगैर किसी तावील के ये कहता हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, बाकायदा नूर हैं फरिश्तों की तरह की नूर की, ऐसा बरेलवी बेचारा वो तो बिल्कुल इस्लाम से खारिज है। और बरेलवियों की दूसरी किस्म यह कि थोड़ा सा बरेलवियत का लुक आ रहा हो उसमें, लुक समझते हैं, इतना खतरनाक ना हो, बस थोड़ा सा हलवे मांडे वांडे थोड़ा सा चलता है भाई, ये अब्बा मर गए तो थोड़ा सा हम बोटियां खाने, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है भाई, ठीक है ना, हमें खाने दो फला के किसी थोड़ा सा मजार पे गए, तवाफ नहीं किया सजदा नहीं किया, मगर थोड़ा सा मजारों पे जाने का शौक है। तो ये बरेलवी की थोड़ी ऐसी किस्म है जो काफिर नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है, और ना थोड़ा सा रबीउल अव्वल में समझते हैं ना, थोड़ा सा थरक लिए, थोड़ा सा नाच वाच कर लिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कभी कभार थोड़ा सा वो नाचे गाए, तो रबीउल अव्वल में अपनी इस ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया, थोड़ा सा ब्रेक डांस कर लिया नबी की याद में। तो ये गैर मुस्लिम नहीं है, काफिर नहीं है। ऐसे बरेलियों का हुक्म क्या है कि बस ये कि मुसलमानों वाला मामला किया जाएगा इनसे, दुआ की दरख्वास्त भी की जा सकती है, क्योंकि हो सकता है ये बुराई हो कोई दूसरी अच्छाई हो इसमें, जो अल्लाह को, आप नाच नहीं रहे हैं रबीउल अव्वल में तसल्ली से बैठे हुए, वो नाच रहा है तो ये बुराई आपको उसकी नजर आ रही है, लेकिन मुमकिन है आप में कोई ऐसी बुराई हो जो उसमें ना हो। तो जो भी गुनाहगार मुसलमान होता है उसको किसी दर्जे में अपने से अफजल समझना जरूरी है, कि मुमकिन है कोई नेकी हमसे ज्यादा अच्छी कर रहा हो। अल्बत्ता अकीदा खराब है ना शिरकिया, फिर हिसाब किताब खतरनाक है। अच्छा भाई, क्या शोहर ने गुस्से में बीवी को यूं कहा अब तुम सिर्फ मेरे बच्चों की मां, तो क्या निकाह पर फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे निकाह पर फर्क, बैंक की नौकरी करने वाले लड़के का रिश्ता कबूल करना कैसा है जबकि रिश्तों की वैसे ही कमी है? मां अगर विरासत में छोटे बेटे को कुछ न दे और सब कुछ बड़े बेटे के नाम कर दे जबकि मां ने अपने छोटे बेटे की शादी करा दी हो, आक करना कैसा है? ये गलत है, आक करना दुरुस्त नहीं है। अच्छा ये जो है ना, कि किसी ने ये पहला सवाल किया था बैंक की नौकरी, ये लड़कियों के लिए बड़े मसाइल होते हैं, सूदी बैंक में मुलाजमत करने वालों का रिश्ता आता है। मसला तो यही है कि जायज नहीं है, सारी जिंदगी हराम खाना पड़ेगा। तो बीवी के लिए गुंजाइश तो है कि शोहर की आमदन अगर हराम है तो वो तो क्योंकि उसके लिए तो कोई जरिया नहीं है, तो बीवी के लिए शोहर की हराम आमदन का इस्तेमाल जायज है क्योंकि उसके पास और कोई जरिया नहीं है खाने का। लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे आदमी से निकाह करना, एक तो निकाह हो गया बाद में अब वो कर रहा है, यह मसला मालूम नहीं था आपने शादी कर ली, और एक अपने इख्तियार से ऐसे आदमी को की पेशकश कबूल करना जिसका पता है कि ये तो अपने आप को खुद गुमराही में डालना हुआ ना। तो रहा ये मसला कि रिश्तों की कमी है, ये तो है, लेकिन रिश्तों की कमी तो और भी तो बहुत सारी चीजों में है ना, तो रिश्तों की कमी का वो हल सोचना चाहिए जो शरीयत ने बताया है। वो हल वही है जो मैं बताता रहता हूं, रिश्तों में कमी है तो एक 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 मर्द के जिम्मे दो दो तीन तीन डाली जाए, समझ आ रही है बात? जो हलाल कमा रहे हैं उनसे कहा जाए कि भाई वो जो हराम कमा रहे हैं उसको नहीं करने, तो हलाल वाला उसके बजाय दो कर ले, यही हल है। इसके अलावा आप कयामत आ जाएगी, कोई हल तलाश नहीं हो सकता। माजरत के साथ फिर वही बात हो गई ना, जो जिससे मैं लोग कहते हैं कि घुमा फिरा के बात वहीं ले आते हैं, ठीक है। खवातीन अभी कुछ बयान में आना शुरू हुई हैं इसलिए कि मैंने इस मौजू पर बोलना छोड़ा था, फिर सवाल आ गया तो फिर बोल दिया मैंने थोड़ा सा। کیا کریں, اس کی کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.